الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله العظيم حدثنا حناد حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن أسود عن ألقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه عنا ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فصلى فلم يرفع يديه إلا في أول مرة وقال وفي الباب عن براء بن عازب قال أبو عيسى الترمذي رضي الله تعالى عنه حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے حبیب لبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے درس سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تسلسل کے ساتھ کئی سالوں سے اس کی قرات اور سماعت کر رہے ہیں، اور یقیناً قرآن و حدیث کا اصل فہم حضور کی سیرت کے اندر پنہا اور پوشیدہ ہے۔ جو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لمحات زندگی سے جس قدر اپنے آپ کو منور کرتا ہے، مستنیر کرتا ہے، اس کے سامنے رائے حق اتنی ہی واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ درس سیرت میں ایک تسلسل تھا کہ اعلان نبوت سے لے کر ان واقعات کو ذکر کرنے کی کوشش کی گئی، اور الحمدللہ کئی سالوں پر مشتمل یہ درس رہا، اور ہم غزوہ تبوک سے واپسی سن 9 ہجری کے واقعات اور اس میں پھر حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ، جو یمن کے شہزادے ہیں، بادشاہ ہیں، ان کا دار اسلام سے وابستہ ہونا، وہ واقعہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا۔ اور اسی کے ضمن میں، کیونکہ اس درس میں طوالت بھی اسی وجہ سے ہوئی، کیونکہ قرآن و حدیث کا اصل فہم جس طرح کے عرض کیا گیا وہ حضور کی سیرت میں ہے، تو حضور کی زندگی مبارکہ کے ایک ایک واقعات سے ہمیں قرآن اور حدیث کے بے شمار مضامین اور اس میں پنہا اور پوشیدہ اصل راز سے واقفیت ملتی ہے۔ حضرت وائل بن حجر کا اسلام لانا سن 9 ہجری میں ہے، سن 9 ہجری میں ہے، اور پھر اسی کے بعد کچھ ہی مہینوں کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا، تو کتب احادیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عبادات کے طریقے مروی ہیں، نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، جتنی چیزیں ہیں جن کا تعلق فروع سے ہے، عقائد سے نہیں ہے، اس کے اندر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی آسانی کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ضرورت کے اعتبار سے کچھ طریقے کسی وقت اختیار فرمائے، پھر جب وہ ضرورت پوری ہو گئی تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ترک فرما دیا، چھوڑ دیا. یہ بنیادی نقطہ ہے حضور کی سیرت کو سمجھنے کا جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اس کو قرآن و حدیث میں بھی ناسخ و منسوخ کہا جاتا ہے، احادیث میں بھی اس کو ناسخ و منسوخ کہا جاتا ہے. اس کی ساری بحث ہم نے رمضان کے درس کے اندر بھی بڑی توارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی. ناسخ و منسوخ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ احکام جو پہلے بیان کیا گیا تو وہ غلط تھا، اب بات کر کے اس کو درست کیا جا رہا ہے. نہیں، یہ جاہل لوگ ہیں جو ناسخ و منسوخ کو سمجھتے بھی نہیں ہیں. اور کچھ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ علماء کے عوام کے سامنے ناسخ و منسوخ جیسی اصطلاح نہ رکھا کریں، ان کے ذہن میں تذبذب پیدا ہوتا ہے. میں نے کہا ان کو سمجھا دینا بہتر ہے یا کوئی ان کو ورغلائے تو وہ دین چھوڑ کے بھاگ جائیں، وہ بہتر ہے یا پہلے ہی ان کو تمام چیزیں سمجھا کر ساری باتوں سے واقف کرا دینا ہے؟ اور علماء نے لکھا ہے کہ بات کی بات تو درکنار ہے، دین میں وہ چیزیں جو اختلاف کی بنتی ہے اس سے خود بھی واقف ہونا چاہیے، عوام کو بھی بتانا چاہیے تاکہ عوام کو بھی مسئلے کی صحیح نوعیت پتہ چل جائے، اور وہ عوام پھر بہائم یا ڈنگروں کی طرح نہ رہے بلکہ وہ بھی خواص کے زمرے میں آ جائے، ان کو بھی دین و شریعت کا فہم آ جائے. اگر یہ باتیں ناسخ منسوخ اور یہ فائدین بھی ہم آپ کے سامنے نہ کریں تو آج جو لوگ بدمذہب ہو گئے اس مسئلے کے اندر، اس کی وجہ یہ تھی ہم کہتے ہیں جی عوام کے سامنے کیوں بیان کریں، تو دوسرے نے بخاری سامنے رکھ کر اس کو وابی بنا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ طریقہ تبلیغ کا انتہائی غلط ہے. جو چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر بتانے کے لائق ہے، جس سے عوام کے عقیدے کے اندر کوئی فساد پیدا کر سکتا ہے، تو چاہیے کہ صحیح العقیدہ علماء عوام کی فہم اور مزاج کے مطابق، ان کی عادت اطوار، ان کی عقل کے مطابق اس مسئلے کو پہلے سمجھا دیں. اگر عوام کو وہ مسئلہ یاد بھی نہ رہے تو کم سے کم یہ بات تو رہے کہ ہمارے علماء نے یہ بات سمجھائی تھی. اور ایسی بات ہے ضرور، کوئی وہ یہ نہ کرے گا آج تو ہمارے مولویوں نے بتایا نہیں، تو تم تو ٹھیک ہو، تم تو بہت اچھے ہو کہ تم نے ہمیں دین بتا دیا، تو اس سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں. ہمارا مقصد کسی پر تنقید نہیں، اصلاح کے حوالے سے، عقائد کے تحفظ کے حوالے سے یہ باتیں کرنی تھی. میں نے عرض کیا کہ ناسخ و منسوخ ایک حکم پہلے اترتا ہے، آپ کے عقلوں کے مطابق عرض کر رہا ہوں، ایک حکم پہلے اترتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد اسی حکم کو منع کر دیا جاتا ہے، تو جو حکم منع کر دیا گیا وہ ہو گیا منسوخ، اور جس بات سے منع کیا گیا دوسرے عمل سے وہ ہو گیا ناسخ. تو ناسخ و منسوخ قرآن کے اندر بھی ہے. قرآن کے اندر تو ناسخ منسوخ اس طرح ہے کہ بعض جگہ پر اس کی تلاوت تو ہم کرتے ہیں، اس کی تلاوت تو جائز ہے، ان کلمات کو تو ہم پڑھیں گے، لیکن اس کے احکام منسوخ ہو گئے. اور بعض جگہ پر ایسا ہے کہ احکام بھی منسوخ ہے اور تلاوت بھی منسوخ ہے، اور بعض جگہ پر ایسا ہے کہ احکام موجود ہے تلاوت منسوخ ہے. میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے. دیکھیے قرآن کہتا ہے لکم دینکم ولی دین، یہ سورہ کافرون کی آخری آیت پڑھتے ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تم کو مبارک، ہمارا دین ہم کو مبارک، تم اپنے دین میں لگے رہو، ہمیں اپنے دین میں رہنے دو. یہ احکام کب اترے؟ جب مکہ کے اندر ایک کشیدگی تھی، اللہ نے فرمایا محبوب ان کافروں کو نہ چھیڑو، اگر یہ بات نہیں مانتے تو ان سے کہو تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے. لیکن یہ مدینہ منورہ میں آ گئے، مسلمانوں کو طاقت اور ہمت مل گئی، تو فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے صحابہ جو ہیں وہ آپس میں کرم اور رحم کرنے والے ہیں اور کافروں پر شدت کرنے والے ہیں. تو وہاں پر کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں کہنا، یہاں کا شدت کرنا، یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے جہاد کرو اور منافقین پر شدت کرو. تو اس آیت کریمہ میں جس میں شدت کا حکم اترا ہے، اس نے وہ سابقہ حکم کو منسوخ کیا، لیکن تلاوت دونوں کی جاتی ہے. لکم دینکم ولی دین کو بھی ہم پڑھتے ہیں اور واغلظ علیہم کو بھی ہم پڑھتے ہیں. تو یہ وہ حکم ہے کہ جس میں تلاوت ہو رہی ہے لیکن حکم ایک کا چل رہا ہے. اب یہاں پر صرف بتانے کا مقصد یہ ہے، اسی طرح شادی شدہ مرد یا بوڑھا زانی کسی سے زنا کر لے اور وہ شادی شدہ ہو، تو آیا اس کی سزا جو ہے وہ سنسار کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ کئی اور بھی دلائل اس پر ہے، مسئلہ سنسار کو میں یہاں پر نہیں پیش کرنا. جو یہاں پر پرویزی اس بات کو سن کر سمجھے کہ جناب ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یہ ہم نے کتاب النساء کی تفسیر کے اندر رمضان مبارک میں اس پر بڑا تفصیلی کلام کیا اور پرویزیوں کے تمام جوابات دیے ہیں. मैं यहां पर मसला संसार नहीं पेश कर रहा, मैं सिर्फ हुक्म बता रहा हूं कि कभी यूं होता है कि आयत पढ़ी जाती है हुक्म नहीं होता है, और कभी यूं होता है कि आयत भी पढ़ी जाती है हुक्म भी होता है, और कभी यूं होता है कि आयत नहीं पढ़ी जा रही लेकिन हुक्म है। मिसाल के तौर पर शादीशुदा मर्द अगर जिना करे, कुंवारा करे, तो कुरान ने कह दिया उसको 100 कौड़े लगा दो, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूर में बयान कर दिया अज़ानी वज़ानियतु के तहत के जानी और जानिया अगर वो कुंवारे हैं तो जनाब उनको 100 कौड़े लगाए जाएंगे। एक बात, लेकिन एक बात मैं यहां पर मजीद अर्ज कर दूं, कल मैं देख रहा था हजरत एक फिक्ह की किताब देख रहा था अदिल्ला अरबा के हवाले से, वहां पर एक बात यह भी है कि मुश्तहिदीन की जरूरत पड़ती है, उसमें यह भी है अगर एक बंदा जिना करता है कुंवारा और उसे 100 कौड़े लगते हैं, फिर वो जिना करता फिर 100 कौड़े लगते हैं, तो फिर हुक्म फिक्ह का यह है कि उसको शहर बदर कर दिया जाएगा, जिला वतन कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी यह हुक्म हर एक के लिए नहीं है। हजरत फारूक आजम ने एक को कोड़े लगाए, फिर उसको जब जिला वतन किया तो वो दूसरे मुल्क जाकर मुर्तद हो गया, वो काफिर हो गया। तो जब बाद हजरत फारूक आजम को पता चली तो आपको बहुत अफसोस हुआ और आपने हुक्म जारी किया कि आज के बाद जिना की सजा तो दी जाएगी लेकिन जिला वतन नहीं किया जाएगा। तो ये वो इश्तिहाद है दीन का, ये दीन का वो इश्तिहाद है, क्योंकि फारूक आजम वो शख्सियत है कि कुरान और हदीस को सामने रखकर वो इश्तिहाद फरमाते हैं। अगर दीन में कियास और इश्तिहाद नाजायज है बकर गैर मुकल्लिदीन के, तो ये सैयदना फारूक आजम ने हुक्म दिया कि शहर बदर नहीं किया जाएगा जो अहदीस के अंदर मौजूद है, फरमाया नहीं उसमें इश्तिहाद यह किया जाएगा कि वक्त की जरूरियात के एतबार से, फितनों के हवाले से कम हमारी आंखों के सामने तो रहेगा, अगर उसे बाहर भेजने कोई शिकार कर ले तो जिस तरह के वो मुर्तद हो गया, तो फारूक आजम को विसाल तक यह सदमा था कि ये मैंने क्या सजा उसको सुना दी कि पहले तो वो गुनाहगार था, शहर से निकालने की वजह से वो तो मुर्तद हो गया। मेरे दोस्तों, हजरत फारूक आजम खुद कहते हैं कि मैंने कुरान में अपनी आंखों से वायद देखी है लिखी हुई, लेकिन बाद में अल्लाह के हुक्म से वायद निकाल दी गई। अश्शैख व शैखूखतु, ये पूरी आयत उसूल की किताबों में और बुखारी वगैरह में लिखी हुई है कि बूढ़ा जानी और बूढ़ी जानिया जब जिना करे उस हुक्म को, तो आप देखें ये हुक्म राइज है कि उसी तरह संसार किया जाएगा, लेकिन कुरान में लिखा हुआ आपको कहीं नजर नहीं आया। तो मैं अर्ज करना चाह रहा था यह सारी तफसील से ताकि जो आगे मौजूद आ रहा है उसके लिए आपका दिमाग खुल जाए। नासिख मनसूख, अब आप कहेंगे कि जनाब पहले जो हुक्म था, परवेजी कहते हैं कि ये नासिख मनसूख का मतलब तो ये हुआ कि पहले जो हुक्म था वो गलत था इसलिए तो दूसरा हुक्म लाया गया, ये जहालत है। ऐसा नहीं है, पहले जो हुक्म था उसकी जरूरत थी इसलिए हुक्म दिया गया, जब उसकी जरूरत खत्म हो गई तो अब यह हुक्म दिया जा रहा है। तो हर हुक्म अपनी जरूरत के मुताबिक था इसी तरह, लेकिन यह बता दूं यह अकीदे में नहीं होता। मैंने आपके सामने जो दर्श 3 दिए हैं उसमें यही बातें समझाई है कि अहकाम शरिया की 3 किस्में हैं, एक अकायद जरूरत दीनिया है, दूसरे अकायद अहले सुन्नत है, तीसरी चीज वो अकायद है जिसमें अहले सुन्नत का इख्तलाफ खुद मौजूद है। तो पहला की अहकाम जो है जो अकायद से मुतल्लिक है उसमें इख्तलाफ तो दरकिनार, उसमें इनकार तो दरकिनार, उसमें शक करने से भी बंदा काफिर हो जाएगा, इसलिए कि वह अकीदा है आमंतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही। इसी तरह जो फुरू के मसाइल हैं जो अकीदे से नहीं है, गैर अकीदे के आमाल से मुतल्लिक है, उसमें अगर अहले सुन्नत व जमात की वो आइम्मा, या अहले सुन्नत में शियों के मुकाबले में बोल रहा हूं, अहले सुन्नत के आइम्मा जब जिन नजरियात पर जो अकायद से नहीं फुरू में है उन फजाइल उन अहकाम की बातों पर मुत्तफिक हो जाए तो उनको जरूरियात अहले सुन्नत कहा जाता है। इसका इनकार करने वाला काफिर नहीं गुमराह जरूर है, जिस तरह के अजाब कब्र, जिस तरह के अजाब कब्र, अजाब कब्र का इनकार करने वाला काफिर नहीं, इसलिए कि यह अकायद खतिया नहीं है, यह कुरान की किसी वादे आयात से साबित नहीं है कि कब्र में अजाब होता है। हां कुरान में लिखा तो जरूर है लेकिन लफ्ज से साबित नहीं होता, इशारे से साबित होता है, वो उसकी तावील और इशारे से साबित होता है। तो जो चीज कुरान के तर्जुमे और मफाहिम को लेने में तमाम अहल सुन्नत का इत्तेफाक हुआ उसको कहते हैं जुर्रियात अहल सुन्नत, और जो मजहब का इत्तेफाक हुआ उसको कहते हैं जुर्रियात दीन। तो जुर्रियात दीन का इनकार कुफर है, जुर्रियात अहल सुन्नत का इनकार गुमराही है। फिर वही चीज जो अहल सुन्नत के दरमियान फुरू के हवाले से जो अकायद कतिया नहीं थी, जो अकायद जन्निया नहीं थी, वो अमाल और फजाइल की बातें थी, उनमें तीसरा इख्तलाफ होता है आइमा अहल सुन्नत के खुद दरमियान, तो वो इख्तलाफ ना कुफर है न गुमराही है न फिस्क है न गुनाह है, बल्कि जो जिस इमाम के पीछे चलेगा उस अमल करने को जायज होगा। वही मसला रफ़ा यदैन का है, वही मसला अमीन बिल जहर का है, وہی مسئلہ سینے پر یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کا ہے، وہ مسئلہ تیسری جہت کے اندر آتا ہے جس میں گمراہ نہیں کہا جاتا. اب لوگ یہ تین فصلیں اگر آپ سمجھ گئے ہیں پھر میں آتا ہوں. وابی کہتے ہیں غوث اعظم تو رفع دین کرتے تھے، غوث اعظم تو رفع دین کرتے تھے، تم رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں جاہلو تم مسئلے کی نوعیت کو نہیں سمجھے. تم اتنی بڑی بڑی داڑیاں رکھتے ہو، اتنے بڑے بڑے مدرسے بناتے ہو، اتنے بڑی بڑی حدیث جاننے کا دعویٰ کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی یہ سوال کرتے وقت کہ تم اپنے آپ کو عالم محدث اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہو؟ جب یہ سوال وابی کرتے ہیں تو مجھے شرم سے ہنسی آتی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے. اس لیے کہ یہ کہنا کہ غوث اعظم رفع دین کرتے تھے اور تم حنفی رفع دین نہیں کرتے ہو، تم تو غوث اعظم کے طریقے پر نہیں ہو. اور جاہلوں یہ کون سا عقیدے کا مسئلہ ہے؟ اور یہ کون سا، نہ یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے نہ یہ ضروریات اہل سنت کا مسئلہ ہے. رفع دین نہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے اور نہ ہی ضروریات اہل سنت کا مسئلہ ہے. یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ جس میں اہل سنت کے خود علماء کا اختلاف ہے اور دونوں کو صحیح کہا گیا ہے کسی طرف بھی جانے کو. امام احمد اگر غوث اعظم امام احمد کے فقہ کی تقلید کر کے رفع دین کرتے ہیں تو وہ یہ کبھی نہیں کرتے، کہتے کہ جو حنفی وہ رفع دین کرے وہ حرام ہے، وہ اس کی نماز نہیں ہوتی. ہم غیر مقلدوں کو اس درس پر چیلنج کرنا چاہتے ہیں جو ویب سائٹ پر لے ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ غوث اعظم رفع دین کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ غوث اعظم یہ کہتے ہو کہ جو رفع دین نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی؟ جس طرح کہ تم متشدد ہو، تم کہتے ہو کہ رفع دین کرنا ضروری ہے، جس طرح کہ میں نے ان کے سارے پول کھولے ہیں گزشتہ تقریر میں کہ فرض ہے تب بھی پھنستے ہیں، واجب کہیں تب بھی پھنستے ہیں، سنت کہیں تب بھی پھنستے ہیں، مستحب کہیں تب بھی پھنستے ہیں. یہ سارے حوالے میں نے گزشتہ درس میں آپ کے سامنے پیش کیا. تو اگر غوث اعظم کے نزدیک ان وہابیوں کی طرح رفع دین کرنا فرض ہوتا تو غوث اعظم نہ کرنے والے کے بارے میں کہتے کہ اس کی نماز نہیں ہوتی، لیکن ایسا کوئی فتویٰ غوث اعظم کا موجود نہیں. ایک بات. دوسری بات، اگر غوث اعظم کے نزدیک رفع دین کرنا واجب ہوتا تو غوث اعظم یہ کہتے کہ میرا کوئی مرید جو نماز پڑھے اور رفع دین نہ کرے وہ گناہگار ہے، لیکن غوث اعظم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی. غوث اعظم کے نزدیک اگر رفع دین سنت موقعہ ہوتا تو غوث اعظم ولی تو وہ ہوتا ہے جو سنت کو کبھی چھوڑ سکتا ہے. غوث اعظم اپنے مریدوں کو تلقین کرتے کہ جو میرے طریقے پر چلتا ہے وہ نماز پڑھے تو ہر سنت موقعہ پر عمل کرے، خاص طور پر رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع دین کرے، اس لیے کہ سنت موقعہ سے ثابت ہے. جو نہیں کرے گا وہ گنہگار ہوگا، ایسا کوئی فتویٰ غوث اعظم سے ثابت نہیں ہے. تو جب نہ اس پر کوئی وعید ہے، بلکہ غوث اعظم کا یہ مسئلہ اجتہادی ہے، اور آپ خود فرماتے جو کرے تو اس کی بھی ہو جاتی جو نہ کرے اس کی بھی ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں وہابیوں یہ تو اشتہاری مسئلہ تھا، تم کہتے ہو کہ غوث اعظم رفع دین کرتے تھے، یہ تو میں نے جواب دے دیا. بات سمجھ میں آئی آپ کی؟ یہ اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. جس طرح امام شافعی رفع دین کرتے ہیں یا امام شافعی کے ماننے والے رفع دین کرتے ہیں یا وہ آمین بالجہر کہتے ہیں، ہم حنفی امام اعظم کے مقلدین رفع دین نہیں کرتے، آمین بالسر یعنی آرام سے آمین کہتے ہیں، کہ ہماری فقہ میں یا فقہ شافعیہ میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ اگر شافعی امام صحیح عقیدے کا کھڑا ہو جائے مصلے پر تو حنفی کی نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ہے، لکھا ہوا ہو جاتی ہے. اسی طرح شافعیوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر حنفی امام لیکن عقیدہ درست ہو اور وہ مصلے پر کھڑے ہو جائے اور حنفی طریقے سے نماز پڑھائے تو شافعی کی نماز اس کے پیچھے ہو جاتی ہے. اگر یہ مسئلہ دھاندلی والا ہوتا، لڑائی والا ہوتا، تو ہماری نماز شافعیوں کے پیچھے نہیں ہونی چاہیے تھی، شافیوں کی نماز ہمارے پیچھے نہیں ہونی چاہیے تھی. پتا چلا یہ مسئلہ فروع کا ہے، غوث اعظم اگر رفع دین کریں تو ہم غوث پاک کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں، اور اگر کوئی رفع دین حنفی نہ کرے تو غوث اعظم اس کے پیچھے بھی نماز پڑھتے ہیں. تو یہ مسئلہ اختلافی رائے نہیں، تو یہ جھوٹ کتنا بڑا ہے اور کتنی بڑی جہالت ہے کہ غوث اعظم رفع دین کرتے تھے تم نہیں کرتے ہو. تو میں یہ کہتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تو تم بھی وابیوں بڑا مانتے ہو، تو ان کے فقہ میں تو یہ رفع دین نہ کرو. تو کبھی تم اگر فقہ حنبلی کی تقلید کرتے ہوئے یا اپنے مولویوں کی تقلید کرتے ہوئے رفع دین کر لیتے ہو تو امام اعظم کی بھی دلیل کو تم مانتے ہو، تو کبھی ان کی دلیل اور حدیث کو لے کر تم چھوڑ بھی دیا کرو، لیکن تم چھوڑتے بھی نہیں. پتا چلا کہ رفع الیدین کا مسئلہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے کہ جس میں ایک دوسرے کی نماز نہ ہونے کا فتویٰ دیا جائے، ثواب کم اور زیادہ ہونے کا فتویٰ دیا جائے، بلکہ ایک فروع کا مسئلہ ہے، جو پڑھے اس کی بھی ہو جاتی ہے جو نہ پڑھے اس کی بھی ہو جاتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں وابیوں سنو، تم کہتے ہو جو نبی کے علم میں غیب مانے وہ کافر ہے، اور غوث اعظم کہے کہ نبی کے علم میں غیب ماننا ایمان ہے، یہ اختلاف اصل ہے. یہ دھوکہ دیتے ہیں. غوث اعظم کے نزدیک تو تم خود مسلمان نہیں ہو, غوث اعظم کے نزدیک تو تم خود مسلمان نہیں, اس لیے کہ غوث اعظم نبی کی نورانیت کے قائل ہے, غوث اعظم ندا یا رسول اللہ کے قائل ہے, غوث اعظم روحوں سے مدد لینے کے قائل ہے, غوث اعظم حضور کی قبر مقدس سے فیض لینے کے قائل ہے, غوث اعظم حضور کو درود پہنچنا کہ حضور خود سنتے ہیں اس نظریے کے قائل ہیں, غوث اعظم حضور کے علم غیب کے قائل ہیں, غوث اعظم حضور کی نورانیت اور حیات کے قائل ہیں, حضور اپنے قبر شریف سے کہیں تشریف لے آئے, غوث اعظم اس چیز کے قائل ہیں. وابیوں یہ سارے عقیدے تمہارے نزدیک شرک ہے اور غوث اعظم کے نزدیک ایمان ہے. پتا چلا غوث اعظم کے نزدیک تو تم مسلمان نہیں ہو, تم اپنے آپ کو غوث پاک کاشی کیسے کہہ رہے ہو؟ موضوع میرا یہ نہیں تھا, اکثر ہمارے لوگ اتنی بنیادی بحث میں یہ فراز ہمارے لوگ بھی چھڑ دو, غوث اعظم نہیں کرتے. میں نے کہا یار تم ہمارے پاس بیٹھتے ہو کچھ علمی بات کیا کرو, یہ علمی سوال بنتا ہی نہیں ہے. اور میں بڑے دیانت سے کہوں گا اور تہذیب سے نعمت سے کہ میں نے اپنے مسلک کی طرف سے جواب دے دیا ہے, اب کسی میں دم ہے اس پر تو سوال قائم کرے. الحمدللہ ویب سائٹ پر آواز جاری ہے, وہ ہمیں سوال بھیجے, الحمدللہ ان علماء اور غوث اعظم کے خادم ہونے کی حیثیت سے اس موقف کو اور واضح کریں گے. وابی کتنی رکعت نماز پڑھتا ہے تراوی کی؟ 8 رکعت. غوث اعظم 20 پڑھا کرتے تھے. صرف وفیدین تجھے نظر آتا ہے اور عمل نظر نہیں آتے. غوث اعظم 20 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے. کتنی؟ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جو نبی پاک کا کلمہ صدق دل کے ساتھ پڑھ لے اور اخلاص سے عبادت کرے, فرمایا اسے خدا ولایت کے زینے کے پہلی سیڑھی پر کھڑا کر دیتا ہے. اور جب وہ ولایت کے زینے کی پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوتا ہے, فتوح الغیب خطبہ نمبر 40, جس کو وابی بھی اس کتاب کو قبول کرتے ہیں, سنی تو کرتے ہی کرتے ہیں اپنے غوث پاک کی کتاب کو, غوث اعظم کی کتاب فتوح الغیب خطبہ نمبر 40, فرماتے ہیں جو اخلاص سے عبادت کرے خدا کے لیے, ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کو ولایت کے زینے پر کھڑا کر دیا جاتا ہے. وہ تو منو الاسرارے وعلوم لدنیت ویرد علیک تکوینے, فرمایا سارے غیب کے خزانوں سے اسے واقف کر دیا جاتا ہے. وہ تو منو الاسرارے, اسے غیب کے معاملات کا امین بنا دیا جاتا ہے. وعلوم لدنیت, اور غیب کی باتیں اس کے دل پر اتار دی جاتی ہے. آگے سنیے, فرماتے ہیں جو غوث بنا وہ تو بہت اوپر ہے, یہ جو ابتدائی نرسری کا طالب علم ہے ابھی ابھی آیا ہے اور ابھی ابھی گویا کہ زینے پر چڑھا نہیں, ابھی صرف کھڑا ہے, ولایت کی راہ کا مسافر بننے کا تمغہ اسے ملا ہے. اس کے بارے میں غوث اعظم فرماتے ہیں اس وقت اسے ولایت کا اتنا عظیم سرچشمہ ملتا ہے کہ وَيُرَدُّ عَلَيْكَ التَّقْدِيرُ, اس کے ہاتھ میں خدا کن کی طاقت عطا فرماتا ہے. میں کہتا ہوں وابیو تم تو نبی کے لیے کن کا عقیدہ نہیں مانتے, غوث اعظم تو اپنے مریدوں کے, یہ غوث اعظم کی نہیں, غوث اعظم کی شان تو اس سے بھی بڑی ہے, یہ تو غوث اعظم اپنے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مریدوں کے مرید جو اس درس پر عمل کرے گا. فرماتے حسد نکال, بغض نکال, ریا نکال, غیبت نکال, یہ گندی عادتیں نکال, اب اللہ کے لیے عبادت کر, اب تجھے خود پتا چلے گا کہ یہ ساری چیزیں تیرے اندر آنا شروع ہو گئی ہے. فرمایا لا تتما ان تدخل فی زمرۃ الروحانیین حتی تعادی وتبادی عن جملتک, فرما حسد ریا بغض یہ گندی چیزیں جب تک تو اپنے اندر سے نہیں نکالے گا تو تو خوش فہمی میں ہے کہ تیری نماز تجھے ولی بنا دے گی. فرما ایسا نہیں ہے, نماز تجھے ولی نہیں بنائے گی جب تک یہ گندی عادتیں اپنے اندر سے نہیں نکالے گا. فرما یہ گندی عادتیں نکال دی پھر تجھے یہ پتا چلے گا کہ تجھے علم غیب دیا گیا ہے. تو غوث اعظم تو اپنے بارے میں نہیں اپنے مریدوں کے مریدوں کے بارے میں یہ کہتے ہیں. اور یہ کتاب کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ آپ غوث پاک کی کتاب پڑھ رہے ہیں, یہ وہ کتاب ہے جو نجدی سعودی علماء بھی اس کتاب کو قبول کرتے ہیں, فتاوی ابن تیمیہ میں ابن تیمیہ نے بھی اس کتاب کو قبول کیا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات بتانی ہے اس کو وابی چھپاتا ہے, اور جو بات کی کوئی حیثیت نہیں اس کو کہتا غوث پاک رفیدین کیا کرتے تھے. ہم سے ہم کہتے ہیں غوث پاک رفیدین کرتے تھے, بات کی رفیدین تو نماز میں ہوتا نا, کہا ہم نے کہا نماز ہندو پڑھتا ہے مسلمان پڑھتا ہے, مسلمان. میں نے کہا غوث پاک کے نزدیک تو مسلمان ہی نہیں ہے تو رفیدین کی بات کیا کرتا. غوث پاک کے نزدیک میں دلائل سے بات کر رہا ہوں, غوث پاک کے نزدیک تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس بات کو غور سے سنو, تقریر کے نظریے سے نہیں سننا, اس کو یاد کرنے کے نظریے سننا اور اس بات کو آگے پہنچانا. آپ کی نماز آپ کو شاید نہ بچا سکے, لیکن آپ کی تبلیغ سے کسی کا ایک کا عقیدہ بچ گیا وہ آپ کی مغفرت کے لیے ہوگا. اور اب نماز آپ کے لیے فائدہ مند بنے گی, نماز چھوڑنا تو نہیں ہے لیکن نماز فائدہ مند جب بنے گی جب لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کے لیے آپ کمر کس لیں گے. تو میرے دوستو یہ بات آپ کی خدمت میں نے پیش کرنی تھی. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت وائل بن حجر یہ حضور کی بارگاہ میں آئے, ان سے حدیث ملتی ہے جس کو غیر مقلد سروں پر اٹھا کے پھرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے, رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کو کہتے ہیں, نماز شروع کرتے تو حضور رفع دین کرتے، رکوع میں جاتے تو رفع دین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع دین کرتے، چار رکعت میں تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے تو رفع دین کرتے. یہ وائل بن حجر وابی اس حدیث کو لے کر بہت شور مچاتے، کہتے دیکھو وائل بن حجر کی حدیث موجود ہے اور تم رفع دین نہیں کرتے. میں نے کہا یار یہ مسئلہ کبھی امت میں اختلاف کا بنا ہی نہیں ہے، یہ تم امت میں کیوں بدر بانٹ کرتے ہو؟ یہ حدیث تجھے پہلی پتا چلی ہے؟ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کو نہیں پتا تھی؟ یا یہ امام شافعی خود رفع دین کرتے تھے، ان کو یہ حدیث پتا نہیں تھی؟ خود انہوں نے اس حدیث سے مسئلہ استدلال کیا، لیکن فرض نہیں کہا، سنت نہیں کہا، کسی کو گالی نہیں دی، کسی پر تنقید نہیں کی کہ دیکھو وائل بن حجر رفع دین کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر رفع دین کرتے ہیں، حضرت ابو حمیدی رفع دین کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے صحابی رفع دین کرتے ہیں اور تم رفع دین نہیں کرتے. میں نے کہا یہ حدیث تو خود امام شافعی نے مذہب لیا ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی پر تنقید نہیں کرتے، سختی نہیں کرتے. پتا چلا یہ مسئلہ سختی کا ہی نہیں، اور یہ پیدا ہو گئے جناب موسیٰ علیہ السلام کے اندر، اس حدیث کو پڑھ کر نہ کچھ آتا تھا نہ جاتا تھا، اب چڑھ گئے لوگوں کے اوپر، یہ دیکھو رفع دین ہے. میں نے کہا ساری امت نے آج تک اس حدیث کو پڑھا پڑھایا، ایسا موقف بیان نہیں کیا جو تم بیان کرتے ہو. پتا چلا کہ بدعتی تم ہو جو امت کے سواد اعظم کو پارا پارا کرنا چاہتے ہو، امت کے اجماع کو توڑنا چاہتے ہو. یہ حدیث آج سے نہیں 1200 سال سے زیادہ سے پڑھی جا رہی ہے، لیکن آج تک کسی نے اس پر اتنا تشدد نہیں کیا جتنا تم کر رہے ہو. پتا چلا کہ دین میں فتنے باز تم ہو اور ہم تمہیں نہیں مانتے، ہم امت کی اتباع کرتے ہیں. ایک بات ٹھیک ہے، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ وائل بن حجر نے رفع دین کیا، لیکن رفع دین کی حیثیت کیا ہے؟ 2-3 درس میں نے تفسیری دی ہے، جو اس کو مکمل سمجھنے جاتا ہے وہ پیچھے کی طرف مراجعت کرے، کیونکہ وقت نہیں ہے میرے پاس. اگر میں پیچھے سے دوبارہ یاد دلاؤں گا تو وقت میرا ختم ہو جائے گا، اور میں نے جو حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنی ہے آج کے موقع پر وہ رہ جائیں گی. غور سنیے، مسئلہ رفع دین فروع کا مسئلہ تھا، فرض تو نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میری سابقہ تقریر سنیے آپ، کیونکہ فرض پھر ایک خاص دلیل ثابت ہوتا ہے، اور فرض کے انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، جبکہ رفع دین کا انکار کرنے والے خود صحابہ موجود ہیں. فرض کے چھوڑنے والی کی نماز نہیں ہوتی، جبکہ وابی خود مانتے ہیں کہ کئی صحابہ رفع دین نہیں کرتے تھے، تو ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تیری نماز ہوگی صحابی کہ نہیں ہوئی؟ تجھے ضرورت ہے یہ بات کرنے کی؟ پتا چلا رفع دین فرضی نہیں ہے. واجب اس لیے نہیں کہ واجب کے ترک پر گناہ لازم آتا ہے، واجب کے ترک پر گناہ لازم آتا ہے. تو اتنے صحابہ اور اتنی احادیث اور اتنے ائمہ جو رفع دین نہیں کرتے تھے، جو کرتے کرنے کے قائل تھے، انہوں نے اسے گناہ نہیں کہا، اور جو کرتے تھے انہوں نے اس کو گناہ تسلیم نہیں کیا، نہ اس کو تصور کیا، تو پتا چلا یہ واجب بھی نہیں ہے. کہتے جی چلو سنت مان لو یار. اور میں نے کہا بھکاریوں کو ایک موقع پر تو آؤ، کبھی تم اس کو فرض کہتے ہو، کبھی واجب کہتے ہو. اگر سنت کہتے ہو تو چلو اس کو بھی مانتے ہیں. یہ سنت کیا ہے؟ کہتے ہیں موقعدہ. ہم نے کہا اس سے تم نے خود اپنی ٹانگ باندھ لی ہے. اس لیے کہ سنت موقعدہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ کام جو حضور نے کیا اور کبھی چھوڑ دیا ہو. یہ سنت موقعدہ کہہ کر ہمارا موقف ثابت ہو گیا، اس لیے کہ سنت موقعدہ اگر کرنے میں ہے تو چھوڑنے میں بھی موقعدہ ہے، چھوڑنے میں بھی اس کا جواز پیدا ہوتا ہے. اس لیے کہ سنت موقعدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس کو حضور نے اکثر کیا ہو اور چھوڑا لازمن ہو، اگر چھوڑا نہ ہو تو وہ واجب بن جائے گا. تو اگر رفع دین کو سنت موقعدہ کہو گے تب بھی ہمارا موقف ثابت ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو سنت غیر موقعدہ کہو گے کہ جناب یہ غیر موقعدہ ہے، تو پھر اس میں جناب نہ کوئی مسئلہ بنتا ہے گمراہی کا، نہ شدت کا، نہ مناظرے کا، مسئلہ نہیں بنتا. اور وابی اس کو غیر موقعدہ مستحب کبھی نہیں کہہ سکتا. لکھا انہوں نے اپنی کتاب میں ہے، فتاوی نظریہ میں اہل حدیثوں کے سب سے بڑے مولوی نے لکھا، نواب نظیر احمد دہلوی نے، کہ یہ رفع دین پر جھگڑا کرنے والے جاہل ہیں، جو کرے اس کی بھی ہو جاتی، جو نہ کرے اس کی بھی ہو جاتی ہے. ان کا سب سے بڑا مانوی باپ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب تنویر العینین میں لکھا کہ رفع دین کا مسئلہ اختلاف کا مسئلہ نہیں ہے، جو کرے اس کی بھی ہو جاتی، جو نہ کرے اس کی بھی ہو جاتی ہے. ثناء الرحمت سریس نے کہا کہ جناب رفع دین کرنا مستحب ہے، اس کی مضبوط کتاب اہل حدیث کا مذہب ہمارے پاس موجود ہے، اس نے لکھا رفع دین کرنا مستحب ہے، جو کرے اس کی بھی ہو جاتی، جو نہ کرے اس کی بھی ہو جاتی ہے. تو میں پوچھتا ہوں جب تمہاری ساری امت، تمہارے سارے باپ دادا کہتے ہوئے آئے کہ جو کرے اس کی بھی ہو جاتی، جو نہ کرے اس کی بھی ہو جاتی ہے، یہ تم کس کی اولاد نکلا ہے جو تم کہتے ہیں جو نہ کرے اس کی ہوتی نہیں ہے؟ نہ ان کا دین سے تعلق ہے، نہ اپنے باپ دادا سے تعلق ہے، نہ دینی نسب ہے ان کے پاس، نہ علمی نسب ہے ان کے پاس. یہ ساری وہ چیزیں، یہ بات اس لیے سختی سے کر رہا ہوں کہ آپ کو ان کی گرم ہوا لگی نہیں، اللہ نہ لگائے آپ کو. یہ جس انداز میں یہ موقف بیان کر کے امام اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، اور جس انداز میں یہ موقف بیان کر کے حنفیوں کو گالیاں دیتے ہیں، تو ان کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو دلائل کے جامع کے اندر اور جو دیانت جو علماء کا طریق رہا ہے کتابوں کے اندر اس طرح سے ادا کر رہا ہوں. ہاں ہم کہتے ہیں، تو آپ کہیں کہ شاہ صاحب اگر کوئی غیر مقلد اگر یہ کہے کہ جناب جو کرے اس کی بھی ہو جاتی، جو نہ کرے اس کی بھی ہو جاتی ہے، تو آپ کیا غیر مقلد کی نماز کو جائز کہیں گے؟ تو میرا موقف یہاں پر سنیے. میں یہ تو کہوں گا کہ امام شافعی کی ہو جائے گی، ان کے ماننے والے کی ہو جائے گی، امام مالک کے ماننے والے کی ہو جائے گی، امام احمد کے ماننے والے کی ہو جائے گی، لیکن غیر مقلد کی نہیں ہوگی، رفع دین کرے یا نہ کرے دونوں صورتوں میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کی یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ حدیث سے براہ راست مسئلہ اخذ کر سکے، اس کی یہ قابلیت ہی نہیں ہے، اور جس کی قابلیت نہ ہو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے فاسألوا أهل الذکر، وہ کسی ایک امام کی تقلید ضرور کرے گا، وہ کسی ایک امام کی تقلید ضرور کرے گا. تقلید پر انشاءاللہ میں تفصیلی نشست کئی درسوں پر آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس میں سارے موقع واضح کروں گا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کسی امام کو فالو کر کے حضور کے کسی بھی عمل پر عمل کرے اور وہ اس امام کا مذہب ہو تو وہ تو جائز ہے، لیکن جو کسی امام کو نہ مانے اور خود سے حدیث پڑھ کر مسئلے کی اطلاع کرے تو بالاجماع وہ شخص گمراہ ہے، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں، اس کے یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ حدیث کھول کر براہ راست استدلال کر سکے. اس لیے رفع دین اگر شافعی کرے گا تو اس کی نماز ہوگی، وابی کی نماز نہیں ہوگی، غیر مقلد کی نماز نہیں ہوگی. یہ میں نے دعویٰ کیا، اس پر میں دلیل آنے والے درسوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. صرف آپ کے ذوق کے لیے یہ الفاظ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ دلیل تو وہاں بھی ہے، دلیل تو وہاں یہاں بھی ہے. آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے کہ حق پر آپ ہی ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں، صرف آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے. ورنہ اتنا علمی موضوع کہ میں رات کو 3 بجے جلسے سے آیا اور خدا کی قسم سویا نہیں، ان کتابوں کو میں دیکھتا رہا اور جمع کیا میں نے کہ تاکہ صبح آپ کو یہ ساری سچ باتیں آپ کو بتا سکوں. یہ صرف اس وجہ سے کہ آپ اپنے ایمان میں مضبوط رہے، اپنے عقیدے میں مضبوط رہے، کسی کو چھیڑے نہیں، جب چھیڑے تو پھر اس کے لیے پورا ثابت ہوں آپ، تاکہ اس موضوع پر آپ گویا کہ متفق رہیں. اور اس موضوع اس لیے میں نے چھیڑا کہ اس سے لوگوں کو وابی بنایا جاتا ہے، لوگوں کو کہا جاتا ہے دیکھو بخاری میں لکھا ہوا ہے. اب بخاری میں جو حدیث ہے وہ آگے پیش کریں گے، لیکن جو آج ہماری دلیل ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے گا. یہاں ایک بنیادی نقطہ میرے دوستو یہ سماج فرما لیجیے کہ امام شافعی کے نزدیک، میں نے گزشتہ درس میں پیش کیا کہ امام شافعی کے نزدیک اگر رفع دین ضروری ہوتا تو وہ امام اعظم کی قبر پر جا کر چھوڑتے نہیں. ایک بات میں نے امام احمد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ امام احمد سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص آیا، غور سے مسئلہ سنیے گا، کوئی شخص آیا مسجد میں، امام رکوع میں جا رہا تھا یا امام نماز پڑھا رہا تھا، اس نے نماز میں آیا اور ڈائریکٹ ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، رفع دین نہیں کیا، کیونکہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو یہ اللہ اکبر کہنا فرض ہے، وہ آیا اور اس نے سیدھا صف میں داخل ہو اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیا، ہاتھوں کو مل کر کہیں، ہاتھوں کو نہ اٹھایا. تو میں اس کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پوچھا گیا قلت لأحمد افتت الصلاۃ ولم یرفع یدیہ ایعید، فرمایا جس نے نماز شروع کی اور ہاتھوں کو نہ اٹھایا، مسئلہ سمجھ رہے ہیں، جس نے نماز کو شروع کیا ڈائریکٹ اللہ اکبر کہا لیکن ہاتھوں کو نہ اٹھایا، نماز شروع کر دی. امام احمد سے، امام شافعی کا موقف تو آپ سن لیے، امام احمد، چاروں امام کا مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، امام احمد جو دوسرے امام نچلی سطح سے بنتے ہیں یعنی تیسرے چوتھے کی طرف سے، پھر میں اوپر کی طرف آتا ہوں، امام احمد سے کسی نے پوچھا ہاتھ اٹھائے بغیر اگر کوئی نماز اللہ اکبر کہہ کے شروع کر دے، اس کی نماز ہوئی، ایعید الصلاۃ، وہ نماز کو لوٹائے گا. امام احمد کے نزدیک اگر رفع دین رکوع کا ضروری ہوتا تو وہ شروع کا بھی ضروری رکھتے ہیں. امام احمد کے نزدیک جب شروع کا رفع دین، جس پر اجماع ہے شروع کے رفع دین میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا، نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھانا اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں، اختلاف تو رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانے پر ہے نا، رکوع سے اٹھتے وقت ہے. تو جس پر اجماع ہے وہ فرض نہیں ہے، جس رفع دین پر اجماع ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ واجب نہیں ہے. امام احمد کہتے ہیں، یہ دیکھیں ان کی دلیلوں کو توڑنے کے لیے بہت مضبوط حوالہ یہاں پر میں پیش کر رہا ہوں اگر آپ سمجھ رہے ہو. آپ فرماتے ہیں اگر کسی نے نماز شروع کی اور نماز کی ابتدا میں، افتتاح صلاۃ میں، تکبیر اولی کے وقت اس نے اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھایا، نماز شروع کر دی، تو پوچھا گیا شاگردوں نے، امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے خود پوچھا کہ امام احمد سے کہ حضور کیا یہ اس کی نماز ہوئی، وہ نماز لوٹائے گا؟ آپ نے فرمایا لا حجت، اس میں کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی نماز بغیر کراہیت کے ہو جائے گی. میں پوچھتا ہوں امام احمد کے نزدیک نماز شروع کرتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے تب نماز ہو جاتی ہے، تو رکوع میں جاتے وقت ہاتھ نہ اٹھائے تب بھی نماز ہو جاتی ہے؟ اور یہ بھی پتا چلا کہ امام احمد کے نزدیک نماز میں رکوع کے وقت ہاتھ اٹھانا ضروری نہ تھا، اس لیے کہ جو اجماعی مسئلہ ہے وہ ضروری نہیں ہے، تو رکوع کا اختلافی مسئلہ کیسے ضروری ہو سکتا ہے؟ درود پاک پڑھیے.
تو دیکھیں امام شافعی کے نزدیک بھی ضروری نہیں, امام احمد کے نزدیک بھی ضروری نہیں, اور امام مالک تو سرے سے اس کے قائل ہی نہیں ہے. امام مالک تو کہتے بھائی ہم تو قائل ہی نہیں, ہم تو ہاتھ کہیں اٹھائیں گے, وہ صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہاتھ چھوڑ دیتے. تو یہ تو ہو گئے تیسرے امام مالک. چوتھے گئے امام ابو حنیفہ, وہ شروع میں ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں, باقی کہیں قائل نہیں. چاروں اماموں کا مذہب میں نے آپ کو بتا دیا, چاروں اماموں کا مذہب میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میں کہیں شدت نہیں ہے, کہیں شدت. میں صرف یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ شدت کا نہیں ہے. یہ غیر مقلدین ہر بحث میں ڈائریکٹ رفع دین کے مسئلے کو چھیڑتے ہیں. ان سے ہم پوچھتے ہیں ڈائریکٹ تم رفع دین کے مسئلے کو چھیڑتے ہو, کیا یہ ایمان کا مسئلہ ہے, کیا یہ فرض مسئلہ ہے, کیا اس کے عقیدے کا مسئلہ ہے؟ جب نہیں ہے تو ایک مسلمان کو کیوں تم دھچکا دیتے ہو, کیوں اس کی دل آزاری کرتے ہو کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی تم رفع دین نہ کرو. وہ بیچارہ پوری زندگی نماز پڑھتا رہا تکبیر اولیٰ کے ساتھ, تم اس کو دھچکا دیتے ہو آؤ ایریڈیس ہو جاؤ, آؤ غیر مقلد ہو جاؤ. اس لیے کیوں ہو جاؤ؟ تو کہتے تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ کہ تم رفع دین نہیں کرتے. تو اس بکواس پر ان کو جواب دے رہا ہوں کہ جو ساری امت کی دل آزاری کرتے ہیں, ساری امت کی یہ دل آزاری کرتے ہیں. اس کا میں جواب آپ کی خدمت میں پیش کر رہا تھا. چاروں ائمہ کی دلیلیں آپ نے سماعت فرما لی, اب آئیے اختصار کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھیے. میں آپ کے سامنے چند حدیثیں پیش کرنا چاہتا ہوں. آج کے درس میں صرف ایک حدیث پیش کروں گا میں آپ کے سامنے, ایک حدیث, وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضی اللہ کی. آپ نے کئی علماء سے یہ حدیث سنی ہوگی, میں ان علماء کا خادم ہونے کی حیثیت سے کچھ میں نے تحقیق کی ہے اس حدیث کی ثقات کے حوالے سے. اس حدیث پر اعتراض جو ہوتا ہے تاکہ اس کا جواب بھی ہو جائے, وہابی کب اس موقف کو قبول کرے گا؟ اگر قبول کر لے گا تو مر نہیں جائے گا. تو وہ صحیح حدیث کو, کیونکہ جو چیز ان کے مطلب کے خلاف ہو نا, ایک لطیفہ سناؤں میں آپ کو, جو حدیث ان کے مطلب کے خلاف ہو اور وہ متن کے اعتبار سے بھی صحیح ہو سند کے اعتبار سے صحیح ہو, کہتے نہیں یہ راوی ضعیف ہے, اور وہی راوی جس پر یہ تنقید کر رہے ہوں وہ ان کے موقف کی بات کرے تو کہتے بالکل صحیح ہے. مثال دوں میں آپ کو, ایک راوی عاصم بن کلیب, عاصم بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے مشہور راوی, بہت بڑے امام ہیں. یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور, حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضور نے رفع دین نہیں کیا. یہ کہتے عاصم بن کلیب ضعیف ہے, اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا, وہ ایسا ہے نہیں کہ اسے استدلال کیا جائے. میں نے کہا بیٹا اس کا جواب تمہیں بھی دیتا ہوں, لیکن ایک الزامی لطیفہ آپ کو سناؤں. ابو داؤد میں جو سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیث آتی ہے نا, کہ رسول اللہ نے سینے پر ہاتھ باندھا, یہ کہتے دیکھو ابو داؤد میں حدیث آ گئی ہے, تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہو. میں نے کہا بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ یا سینے پر ہاتھ باندھ, مسئلہ ایمان اور کفر کا نہیں ہے, کہیں بھی باندھ نماز ہو جاتی ہے. تو لوگوں کی دل آزاری کیوں کرتا ہے کہ سینے پر یاد باندھنا چاہیے, سینے پر یاد باندھنا چاہیے. اور جھوٹ بولتے ہیں ان کا, جھوٹ میں آپ کو بتاؤں. ایک دفعہ میری خود بحث ہوئی ہے غیر مقلد سے, تو وہ اسلامیہ کالج لا کالج کے پروفیسر تھے عبدالحفیظ, انہوں نے مجھ سے کہا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. میں بڑا ڈرا, میں نے کہا کہ بخاری میں کہاں سے آ گیا سینے پر ہاتھ باندھنا چاہیے. میں نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے. تو وہاں پر امام بخاری نے لکھا ہے کہ نماز میں ایک ہاتھ کی کلائی دوسرے ہاتھ کی کلائی پر رکھا جائے. اس کا ترجمہ وہ کرتا تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھا جائے. اب میں نے کہا سینے کا لفظ گائے, تو یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں. کیا کرتے ہیں اور یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں, میں نے گزشتہ حدیث میں آپ کو بتایا. عبداللہ روپڑی نے فتاوی الحدیث کے اندر صحیح حدیثوں کا انکار کیا. وہ حدیث جس میں صحابی نے حضور سے کہا کہ یا رسول اللہ ایک شرط پر ایمان لاؤں گا کہ دو وقت کی نماز پڑھوں گا, تین وقت کی نہیں پڑھوں گا. وہ حدیث مسند امام احمد میں مسلم کی شرط پر موجود ہے, جلد نمبر 4 کے اندر. اہل حدیثوں کا سب سے بڑا مولوی عبداللہ روپڑی, اس سے فتاوی الحدیث میں سوال کیا گیا, کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ اگر وہابی اس حدیث کو قبول کرے گا تو حضور کا اختیار ثابت ہوگا, وہابی مر جائے گا حضور کی تعظیم کبھی نہیں کرے گا. تو وہ کہتا کیا؟ کہتا یہ جھوٹی حدیث ہے. مل کر کہو لا حول حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. توبہ توبہ, حضور نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مخرجہ من النار, جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے, اس کا ٹھکانہ. یہ حدیث مسلم کی شرط پر مسلم شریف میں موجود ہے کہ اللہ نے میرے آقا کو وہ اختیار عطا فرمایا کہ آپ شریعت کا خاص حکم کسی کے لیے عام کر دیں, عام میں کسی کو خاص کر دیں. پانچ نمازیں فرض ہیں, ایک شخص آگے کہتا ہے ایک شخص پر ایمان لاؤں گا حضور تین وقت کی نہیں پڑھوں گا, میرے آقا مسکرا کے فرماتے ہیں جا جتنی بھی پڑھ لینا لیکن اسلام لیا. اس سے میرے آقا کا اختیار ثابت ہوا. سنی تو جھوم کر کہے گا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں کوئی میرا تیرا. تو یہ تو سنی یہ کہے گا, لیکن وہ اگر قبول کرتا ہے تو مرتا ہے, اس لیے کہ وہ دھندا اسی چیز پر کر رہا ہے. اگر اس چیز کو قبول کر لے گا تو اس کی دکان بند ہو جائے گی. یہ تو پیٹ کی دکان جو لگی ہوئی ہے اسی مسئلے پر لگی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے یہ حدیث جھوٹی ہے, جبکہ حدیث صحیح موجود ہے کتاب کے اندر. اور ایک حدیث جو اس نے خود لکھی, اس سے کسی نے پوچھا کہ حضور نے ساری زندگی رفع دین کیا, تو ایک وہ حدیث اپنی طرف سے بناتا ہے. توبہ توبہ, کتاب و سنت. وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال تک رفع دین کیا. آج وہ حدیث فتح اہل حدیث میں لکھی ہوئی ہے, لیکن مناظروں میں مباحثوں میں کسی وہابی کے اندر دم نہیں ہوتی حدیث پڑھے, اس لیے کہ سند ان کی اس کے باپ بھی ثابت نہیں کر سکتا, کیونکہ جو سند یہ بنا کر لاتے اس میں ایک نہیں پانچ پانچ رابی موضوع ودا ہے حدیث گڑنے والے ہیں, اور جو حدیث گڑنے والا رابی آ جائے وہ حدیث نہیں ہوا کرتی ہے. تو جو حدیث سرے سے تھی نہیں لکھتا ہے, صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضور آخری وقت, اور جو حدیث تھی تو کہتا ہے وہ جھوٹ ہے. تو آپ کو پتا چلا یہ اہل حدیث نہیں اہل خبیث ہیں, کہ یہ اپنے مطلب کی بات کو قبول کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں, اور ان کو خبیث نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے جو حضور کے حدیثوں کو جھوٹا کہے. اور خبیث کہنا کوئی گالی نہیں ہے, قرآن کہتا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. اللہ فرماتا محبوب اللہ مومنوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک طیب اور خبیثوں کو الگ الگ نہ کر دے. خبیث وہ شخص ہے کہ جس کے دل میں حضور کا بغض ہوتا ہے, اور طیب وہ ہے جس کے دل میں حضور کا عشق ہوتا ہے. یہاں پر طیب جو اس آیت کے اندر سورہ آل عمران ہے, یہ سورہ نساء سورہ آل عمران ہے, اسی کے بعد شروع ہو رہا ہے وما کان اللہ لیتلیکم علی الغیب. یہاں پر دو گروہ تھے, ایک حضور کے علم کو مانتا تھا ایک نہیں مانتا تھا. جو مانتا تھا قرآن نے اس کو طیب کہا ہے, جو نہیں مانتا تھا قرآن نے اس کو خبیث کہا ہے. تو لوگ کہے آپ نے تو غلط بات کی, عذاب بڑے جلال میں آپ آ گئے. میں نے کہا تو اپنا ایمان بچا, خدا کو کیا کہہ دے جو خدا ایسے کلمات استعمال فرماتا ہے. میں تو خدا کی ہوئی بات آگے بڑھا رہا ہوں میرے دوست. اس میں یقیناً غصہ انسان کبھی نہیں چھوڑ سکتا, ہاں غصہ وہاں کریں جہاں خدا کرنے کی اجازت دیتا ہے, نرمی وہاں کریں جہاں نرمی کرنے کی خدا اجازت دیتا ہے. تو میرے دوستو یہ لطیفہ دیکھیں آپ, وہابی کے مطلب کی جو چیز ہوگی نا تو وہ گئی گزری بھی ہوگی, کیونکہ وہ بڑی نکھری ہوئی چیز ہے, بہت مضبوط ہے. اور وہی شخص ہماری باتیں کر رہا تھا, بولا بہت گھٹیا ہے یہ, یہ بہت, یہ کام یہودیوں کا تھا. کس کا تھا مل کر کہو نا یار, آپ کو مزہ نہیں آتا ان باتوں میں, مجھے تو دین کا دفاع کرتے ہوئے بڑا مزہ آتا ہے. بولے سبحان اللہ. سنیں آپ, یہی چیز ہمیں بچائے گی, کیونکہ جن کے دفاع پر آپ جملے کہہ رہے ہیں نا وہ قیامت میں کہیں گے تو نے ہمارے دفاع میں بات کی تھی, آج تیرے دفاع کے لیے ہم تجھے مصطفیٰ کے پاس لے جاتے ہیں. اپنے مطلب کی بات ماننا, اور یہ کتنا بڑا تعصب ہے اگر میرا اور آپ کا خدا نہ کرے اختلاف چل پڑے. آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں, اگر کوئی دوسرا میرا دوست خدا نہ کرے, ایک مثال دے رہا ہوں, گانا گا رہا ہوں, میں کہوں بہت اچھا آدمی ہے بہت نیک آدمی ہے, ابے گانا گا رہا ہے نیک آدمی میرا دوست ہے, اور آپ سے خدا نہ کرے میری دشمنی ہو جائے, اور آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور میں کہوں گا یہ بہت غلط غلط کام کرتا ہے, یہ کتنا اندھا قانون ہے, اور یہ کتنی گویا کہ سر پیٹنے والا تعصب ہے. ایسے تعصب پر خدا لعنت بھیجتا ہے. خدا یہ یہودیوں کا طریقہ, مثال کے طور پر سنیے, بخاری شریف میں جب سرکار ہجرت کر کے مدینہ آئے نا تو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم عبداللہ بن سلام, یہودیوں کے عالم عبداللہ بن سلام, وہ حضور کو ٹٹولنے کے لیے آئے کہ جو حضور کے علامہ, یہ کہتے ہیں میں کھجور کے درخت پر چڑھ کے کھجور توڑ رہا تھا, میری پھوپھی آئی اور چند لوگ آئے, وہ حضور کے خصائل بیان کرنے لگے کہ قبا میں نبی آئے ہیں. ارے وہ تو وہی ہیں جن کے بارے میں تم کہتے تھے. اب جو سرکار کے خد و خال شریف کہیں سبحان اللہ, سرکار کے چہرے کے بارے میں جب کہنے لگے تو عبداللہ بن سلام تو خود یہودیوں کا عالم, تو کہنے لگے کہ جب ساری علامات میرے ذہن میں آئی تو خود سرکار کو ڈھونڈ رہے تھے, تو کہتے مجھ پر حضور کے عشق کا ایک جوش آیا, میرا ہاتھ جو گرپ تھی جو میں نے کس رکھی تھی درخت کے ساتھ وہ کھل گئی اور میں زمین پر آ کر گرا. کہتے مجھے گرنے کا احساس بھی نہیں, کیونکہ جب عشق جوان ہوتا ہے تو پھر دکھ درد کچھ نہیں پتا چلتے, جس کو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. تو یہ عبداللہ بن سلام کی ترجمانی میرے امام نے کی ہے. فرماتے ہیں میں نے پوچھا ہے کہاں پر, کہا وہ فلاں علاقے میں بیٹھے, اور ایک بہت بڑا ہال کمرہ تھا, یعنی بہت بڑا کمرہ تھا جس میں سرکار تشریف فرماتے. عبداللہ بن سلام کہتے جب میں پہنچا میں نے جب لوگوں کے درمیان حضور کو دیکھا تو آپ کا چہرہ دیکھ کر میں نے کہا کہ اب اللہ کے نبی ہے, لیکن کہا کہ میں نے علامات ڈھونڈنا چاہیے. جب میں قریب گیا تو حضور کے زبان پر یہ کلمات تھے, افش السلام و اطعام الطعام, سلام اور سلامتی کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ. اور فرماتے ہیں کہ یہ بات نبی کے سوا کوئی نہیں کر سکتا تھا. میں حضور کے قریب ہوا اور میں نے کہا کہ آپ سے چند سوالات پوچھنے. کہا کیا؟ فرما حضور یہ بتائیے کہ کبھی مرد سے بیٹی پیدا ہوتی ہے کبھی بیٹا پیدا ہوتا ہے تو یہ تو کیسے ہو جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا اور سوال. تو کہا حضور جب جنت میں لوگ جائیں گے, جنت میں لوگ جائیں گے تو ان کو سب سے پہلا خوراک کیا دیا جائے گا؟ کیونکہ یہودیوں نے نبی کے لیے علامت بنا رکھی تھی کہ نبی اس کا جواب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. تو حضور نے پہلے سوال کا جواب دیا کہ جب مرد کا پانی عورت پر غالب آئے تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور عورت کا پانی مرد پر غالب آئے تو لڑکی پیدا ہوتی ہے. آپ نے کہا حضور آپ نے سچ فرمایا. پھر فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جائے گا تو اس کو مچھلی کی کلیجی کھلائی جائے گی. یہ کہنا تھا کہ آپ آگے بڑھے اور کہا حضور میں ایمان لانا چاہتا ہوں. عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے. سرکار نے فرمایا تیری قوم مان جائے گی؟ کہا حضور وہ تو کبھی نہیں مانے گی. کیا وہ وابی انہیں کے ماننے والے؟ وابی خدا کی قسم یہودیوں کے ماننے والے. یہودیوں میں تعصب میں بتاتا ہوں، یہودیوں کے اندر بھی تین طلاق ایک ہوتی ہے. ان کے نزدیک بھی تین طلاق ایک ہوتی ہے نا، اور شیعوں کے نزدیک بھی تین طلاق ایک ہوتی ہے. شیعہ مفتی بھی ہو جائے گا، ان کا مفتی تھوڑی ذاکر ہوتے ہیں، وہ ذاکر بھی بالکل زلجناح جیسے ہوتے ہیں، آتا جاتا کچھ نہیں ذاکر بنے ہوئے. ان سے کوئی پوچھا کہ اپنی بیوی کو کہے طلاق طلاق طلاق، یا کہے تجھے تین طلاق، یا کہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں طلاق دیتا ہوں، طلاق بولا نہیں یہ تو گردان ہے، آپ تسبیح لے کر کہتے ہیں طلاق 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 طلاق، یہ تو ایک ہوتی. یہ شیعہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ یہ ہمیں کہتا ہے تم میلاد مناتے ہو، گیارہویں کرتے ہو، اہل بیت کے مانتے ہو، تم شیعہ ہو. ہم نے کہا ہمارے پاس تو دلیل ہے، تم تو پورے کے پورے شیعہ ہو. اس نے کہا تین طلاق کے ایک ہونے پر تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے، پورے پورا شیعہ تم ہو. اور الحمدللہ ہم امام جعفر کا اگر کنڈا کرتے ہیں یا جناب نیاز کرتے ہیں سبیل کی، اس کے پاس تمہارے پاس دلیلیں موجود ہیں اس کے حق ہونے پر. تمہیں تو تین طلاق ایک ہونے پر نہ کوئی تمہارے پاس حدیث ہے نہ دلیل ہے، اور وہ پورا پورا شیعوں کا بندر بانڈ مذہب ہے جس کو تم برانڈ شدہ استعمال کر رہے ہو. اور یہ مذہب یہودیوں کا ہے. کس کا ہے؟ یہودیوں کا. شاہ عبدالعزیز مدد دلی کا والا میں نے پیش کیا. شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہودی کے فقہ کے اندر بھی، یہودی کے مذہب میں بھی تین طلاق ایک ہوتی ہے. تین طلاق کچھ سمجھ رہے ہو؟ اب کوئی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ تین طلاق ایک ہوتی ہے تو آپ فوراً پوچھیں آپ شیعہ تو نہیں؟ کہ توبہ توبہ. کہنا یہودی تو نہیں؟ کہ توبہ توبہ. میرا پھر کون ہے بھائی؟ یہ تو دو بندے ہیں، یہ تو دو طبقے ہیں جن کا یقینہ. اس کے علاوہ ساری مسلمان کہتے ہیں کہ تین تھپڑ مارو تو تین ہی ہوتے، ایک نہیں ہوتے. اور تین طلاق تین ہی ہوتی ہے، ایک نہیں ہوتی ہے. تو حضرت عبداللہ بن سلام کو میرے آقا نے فرمایا تیری قوم کا حضور امتحان لے لیں. اب حضور نے ساری قوم یہودیوں کی بلائی. اب دیکھیں تعصب ان کا. حضور ان کو کہا دیوار کے پیچھے چھپ جا. عبداللہ بن سلام کو کہا دیوار کے پیچھے کھڑے ہو جائے. عبداللہ بن سلام کھڑے ہو گئے. سرکار نے یہودیوں کو بلایا. سرکار نے فرمایا افیکم اتعرفون عبداللہ بن سلام، تم جانتے ہو عبداللہ بن سلام کون ہے؟ وہ کہنے لگے جی ہاں عبداللہ بن سلام کو جانتے ہیں. کہا کون؟ کہا ہوا سیدنا و ابن سیدنا، وہ تو ہمارے سردار ہے، ہماری سرداروں کی اولاد ہے، وہ تو ہمارے بزرگ ہے. دیکھیں یہ جو راغین کے مطلب کہا تو واہ واہ واہ، بہت سکا ہے، بہت قابل ہے. اب وہ کہنے لگے وہ تو ہمارے آقا ہیں، ہمارے آقاؤں کی اولاد ہے. سرکار نے فرمایا اگر وہ مجھے مان لے، ہم ان سے کہتے ہیں کہ عاصم بن قلیب سینے پر ہاتھ باندھنے کی بات کرتے ہیں، اگر وہ ہماری مطلب کی بات کر دے. کہا نہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ کر دے. تو حضور نے ان سے پوچھا کہ وہ تو تمہارے آقا ہیں لیکن اگر وہ میری تصدیق کر دے. کہا یہ نہیں ہو سکتا. سرکار نے آواز لگائی. عبداللہ بن سلام آ گیا. کہ عبداللہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ و انک رسول اللہ. انہوں نے کہا ہذا شرنا و ابن شرنا، یہ تو شریروں کی اولاد ہے، یہ تو بڑا شریر ہے، اور یہ تو ایسا ہے ایسا ہے. حدیث میں آتا ہے گالیاں دیتے وہ باہر نکل گئے. حضرت عبداللہ بن سلام نے کہا حضور میں نہ کہتا تھا میری قوم نہ مانے گی، میری قوم بڑی متاثر ہے نہ مانے گی. اب یہ دیکھیں یہ راضی اگر ہماری بات کہے تو کہتے ضعیف ہے، گھٹیا ہے، یہ جاہل تھا، جاہلوں سے پڑھا تھا. اور وہی بات اگر یہ ان کے مطلب کی کہ بہت بڑے امام تھے، سبحان اللہ، بہت بڑے محدث تھے. میں نے کہا یہودیوں کے طریقے پہ چلنے والے جو مطلب تمہاری ہوتی. اور قرآن نے بھی اس چیز کو بیان کیا افتو مینون ابھی باد ال کتاب افتو مینون ابھی باد ال کتاب و تکفرون ابھی باد. بعض چیزوں کو مانتے بعض کا انکار کرتے ہیں. آئیے رفائدین نہ کرنے کے موقف پر میں حدیث پیش کرتا ہوں، اور آپ کو بتا دوں رفائدین ثابت بھی ہے نہیں بھی ثابت. اختلاف غیر مقلد کے ساتھ نہیں. اماموں کا اختلاف اس میں ہے بقا اور عدم بقا کا، ناسخ و منسوخ کا، کہ حضور نے کب تک کیا اور کب تک نہیں کیا. درود پاک پڑھیے. مختصر سا وقت رہ گیا، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں. یہ حدیث آپ نے اکثر علماء سے سنی ہوگی، میں اس میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کے الفاظ سنیے. ترمذی شریف کتاب الصلاۃ، پہلے امام ترمذی نے باب باندھا، باب رفع الیدین عند الرکوع. یہ کہتے یہ بھیڑ بن کر کیا کہتے ہیں؟ رفیدین نہ کرنا تو ثابت ہی نہیں ہے. میں نے کہا محدثین نے باب باندھا ہے کہ ما جا ان النبی لم یرفع الا فی اول مرہ. باب باندھا کہ حضور سے وہ حدیث ہے کہ حضور نے صرف ایک دفعہ رفیدین کیا پھر نہیں کیا. میں نے کہا اگر رفیدین نہ کرنا اس کا کوئی ثبوت نہ ہوتا تو امام ترمذی اتنا بڑا محدث وہ ایسی حدیث لا کر باب کیوں باندھتا؟ پہلے امام ترمذی نے باب باندھا رفع الیدین عند الرکوع، رکوع میں جاتے وقت ہاتھ اٹھانا، یہ ہمارے خلاف نہیں ہے اس لیے کہ ہم مانتے کہ حضور نے رفع الیدین کیا تھا، لیکن یہ کہتے رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، کرنے کی دلیلیں ہیں. میں نے کہا تم کتنے بڑے کذاب اور جھوٹے ہو، اپنے آپ کو محدث کہتے ہو. امام ترمذی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں اور ان کی جامع ترمذی کو دنیا نے اتنا قبول کیا کہ اکس کئی علماء ایسے محدث ہیں ایسے جو بخاری اور مسلم پر اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور فرماتے ترمذی اتنی بہترین کتاب اس لیے ہے کہ یہ ہر فقہ کے متعلق حدیث لاتی ہے، اس میں ہر فقہ حنفی کے متعلق بھی حدیثیں ہوں گی، شافعی کے متعلق بھی ہوں گی، حنبلی کے متعلق بھی ہوں گی. فرماتے ابواب کی ترتیب اور فقہی ابواب کے اعتبار سے اس کا رتبہ بخاری سے بھی بڑا ہے. تو امام ترمذی اتنے بڑے محدث ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، اگر حضور سے رفع الیدین نہ کرنے کی کوئی روایت ہوتی کہ حضور نے رفع الیدین نہیں کیا، تو امام ترمذی یا تو حدیث نہ لاتے، اور یہ تو نہ کرنے کا رواج اتنا تھا جتنا کرنے کا تھا، اس لیے کہ کرنے کا رواج تھا اس لیے حدیث نقل کرنے سے پہلے چیپٹر عنوان قائم کیا، عنوان موضوع دیا تاکہ اس کی اہمیت، اور عنوان دے کر حدیث کب نقل کی جاتی ہے جب وہ معمول بھی ہی ہوتی ہے، جب اس کا رائج اس کا رواج ہوتا ہے. تو جس طرح رفع الیدین کرنے کا رواج تھا اس لیے آپ نے محض حدیث نقل نہیں کی، باب باندھا پہلے تعارف کے باب و رفع الیدین من الرکوع عند الرکوع. تو جس طرح رکوع کرنا ایک رواج تھا اسی طرح نہ کرنا بھی رواج تھا، امام ترمذی نے نہ کرنے کی حدیث کو ڈائریکٹ نقل نہیں کیا بلکہ باب باندھا، باب ما جاء النبی لم یرفع الا فی اول مرہ. یہ کتنی بڑی حقیقت ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اگر صحابہ کے دور میں، محدثین کے دور میں، امام ترمذی کے دور میں نہ کرنے والے لوگ نہ ہوتے تو امام ترمذی ایسی حدیث نقل کرتے چلے جاتے، لیکن عمل تھا اس لیے تعارف کے لیے آپ نے پہلے عنوان باندھا پھر حدیث نقل کی ہے، یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ما جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے حدیث آئی ہے لم یرفع الا فی اول مرہ، کہ حضور نے پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائے پھر نہیں اٹھایا. یہ باب ہے ترمذی کا، ترمذی نے یہ باب عنوان باندھا ہے. کیا باندھا ہے؟ امام ترمذی کا عنوان باندھنا اس بات کی دلیل ہے کہ امت کا اکثر حصہ نہ کرنے کا بھی قائل تھا، اور باب باندھنا کہ حضور نے کیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امت کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کرنے کا قائل ہے، کیونکہ دونوں کے عمل کی غمازی کے لیے گویا کہ وہاں پر عنوان دیا گیا. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو چیز معمول ہو اور عملی دنیا کے اندر ہو اس کو ڈائریکٹ نہیں تحریر کیا جاتا، اس کو پہلے ہائی لائٹ کر کے اس کے موضوع کو رکھا جاتا ہے تاکہ اس مسئلے کو پڑھنے والا شخص فہرست انڈیکس کے اندر وہاں پر جائے اور اس کو دیکھ کر، اس کے عنوان کو دیکھ کر اس حدیث کو پڑھے، یہ اپنے مطلب کی کتاب کو پڑھے. یہ ہر علم کے اندر ہے، چاہے دنیوی علم ہو یا دینی علم ہو. اب حدیث آپ سنیے، میں نے آپ کے سامنے باب باندھ دیا، یہ بہت مضبوط میں نے بات آپ کے سامنے کی، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ معمول رہا. معمول جب ہے تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ نماز نہیں ہوتی ہے؟ اگر نماز نہیں ہوتی تو کیوں امام ترمذی نے باب باندھا ہے کہ حضور نے شروع کے علاوہ کہیں پر رفع الیدین نہیں کیا تھا؟ حدیث سنیے، پہلے میں سند پڑھتا ہوں. حدثنا حناد، امام ترمذی کہتے ہیں مجھ سے حناد نے اس حدیث کو بیان کیا. قال حدثنا وقیع، حناد کہتے ہیں کہ میں نے، وقیع نے حدیث ہی مجھے بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں سفیان ثوری جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان سے حدیث لینے والے ہیں. اور سفیان ثوری سے حدیث کس نے لی ہے؟ کہتے ہیں نان آصف بن قریب نے ان سے گویا کہ حدیث پاک کو اخذ کیا ہے. ان عبد الرحمن بن اسود، ان سے پھر عبد الرحمن بن اسود ہے. ان القما، ان سے القما ہے. قال القما کہتے ہیں، انہوں نے کہا، القما کہتے ہیں. قال کہا، قال عبداللہ بن مسعود، انہوں نے کہا کہ میں نے خود سنا، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، اے صحابہ کیا میں تمہیں ایسی نماز پڑھ کے نہ بتاؤں جیسے رسول اللہ پڑھتے تھے؟ خبردار، الا ان اولیاء نہیں پڑھتے آپ، تنبیہ کے لیے، الا خبردار، ہوش کرو، غور سنیں. اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور نے نماز پڑھی ایسی نماز پڑھ کے تمہیں نہ بتاؤں. فصلی، آپ نے نماز پڑھی. فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، آپ نے صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھایا پھر ہاتھ نہ اٹھایا، پھر ہاتھ. یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، آخری چند جملے ہیں، غور سے سماعت فرمائیے گا. امام ترمذی کہتے ہیں، قال ابو عیسیٰ، یہ امام ترمذی کی کنیت ہے، ابو عیسیٰ کہتے ہیں، حدیث ابن مسعود حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے. اور آگے مذہب بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں بھی یقول غیر واحد من اہل علم، ایک نہیں درجنوں اہل علم، غیر واحد ایک نہیں ایک سے زیادہ اہل علم، لفظ موجود ہے حدیث کتاب میں، وہ بھی یقول غیر واحد، کہتے ہیں رفع الیدین نہ کرنا تو یہ کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا امام ترمذی تم پدی نہ پدی کے شوربے، نہ تمہارا حدیث میں کوئی مقام، نہ دنیا میں کوئی مقام، نہ زندگی میں کوئی مقام، نہ اخلاق میں کوئی مقام. یہ مادی سے اعظم حضرت امام ترمذی فرماتے وہ بھی یقول غیر واحد، ایک نہیں متعدد اہل علم، خالی اہل علم نہیں، من اصحاب النبی، بلکہ حضور کے کئی صحابہ و تابعین اور تابعین ہیں جو رفع دین نہیں کیا کرتے تھے. میں پوچھتا ہوں وابیوں، اگر ہمارے حبیبیہ مسجد والوں کی نمازیں نہیں ہوتی، کھارادر کے حنفی سنی مسلمانوں کی نمازیں نہیں ہوتی، تو میں پوچھتا ہوں ان صحابہ کی نمازیں کیسی ہوگی اور ان تابعین کی نمازیں کیسی ہو گئی جو تم آئے دن پفلیٹ نکال نکال کر لوگوں کے سامنے بانٹتے ہو کہ نمازیں نہیں ہوتی. یہ تو مذہب خود حضرت امام ترمذی نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ بھی یقول من غیر واحد میں اہل علم، ایک نئی کثیر اہل علم کی جماعت ہے، اور اہل علم میں کون ہے؟ اصحاب نبی بھی ہیں، تابعین بھی ہیں. اگر میں پوچھتا ہوں کسی میں جرت ہے جو یہ کہہ سکتا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا یہ مسئلہ شدت کے لائق نہیں، لیکن شدت اس پر کی گئی اس لیے میں ان لوگوں کی جو دل آزاری ہوئی ہے، جن کو یہ تانا دیا گیا کہ تمہاری نمازیں نہیں ہوتی ہے، ان کے جواب میں یہ باتیں پیش کر رہا ہوں، ٹائم میں باتیں پیش کر رہا ہوں، تاکہ یہ پتا چل جائے کہ جب غلط بیان کرنے والا جوش میں بول سکتا ہے تو حق کہنے والا بدرجہ اولا اپنے موقف کو محبت اور جوش میں بیان کر سکتا ہے. تو یہ جامع ترمذی کی روایت آپ نے سماعت فرمائی کہ جس میں امام ترمذی علیہ رحمت نے اس چیز کو بیان فرمایا. میں اختصار کے ساتھ، یہ کوئی کہے جی یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، بعض غابی بکواس کرتے ہیں کیونکہ اب ان کا موقف یہاں سے تو گیا، عبداللہ بن مسعود جیسے صحابی، کیونکہ حضرت ان کے پاس حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، لیکن میں پھر بھی کہتا ہوں کہ حضور کرنے کے قائل تھے، حضور نے کیا، لیکن بات یہ ہے کہ حضور نے ہمیشہ کیا کہ چھوڑ دیا. اور عبداللہ بن عمر حدیث کو لینے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس سے حدیث لی جا رہی ہے ان میں بڑا عالم کون ہے، جو بڑا عالم ہوتا ہے اس کی بات کو پہلے لیا جاتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کے صاحبزادے، ان کا مرتبہ درجہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے چھوٹا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے چھوٹا ہے، اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بہت سن صغری کے اندر ایمان لایا ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اپنے شباب میں ایمان لایا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ایمان لانے والے مہاجرین صحابہ میں چھٹا نمبر ان کا تھا. اور یہ حضور کے اتنے قریبی ہیں، ابھی آنے والی آگے روایت میں پیش کروں گا، یہ حضور کے اتنے قریبی ہیں کہ راوی یہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں شک ہوتا تھا یہ اہل بیت میں سے تو نہیں ہے، یعنی حضور کے ساتھ سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا اتنا ہے کہ صحابہ یہ کہتے تھے یہ ابن مسعود جو ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ یہ اہل بیت میں سے تو نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ان کو حضور کا قرب اتنا ملا، حضور کا قرب اتنا ملا، اور یہ اتنے بڑے عالم ہیں. عبداللہ بن عمر کی بھی روایت ہے، لیکن میں عرض کروں کہ عبداللہ بن عمر کو جب روایت پہنچی تو خود ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ آخری عمر میں ہم نے ابن عمر کی پیچھے نماز پڑھی اور انہوں نے بھی فائرنگ کرنا چھوڑ دیا تھا. میں پیش کروں گا ابن عمر کی روایات تو ہیں، لیکن جب تک ان تک روایت نہیں پہنچی، جب یہ روایت پہنچ گئی تو خود صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نہیں کئی نمازیں، ابو بکر بن عیاش کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ ہم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے رفع دین چھوڑ دیا تھا، انہوں نے رفع دین چھوڑ دیا تھا. عبداللہ بن زبیر جنہوں نے یزیدیوں کا مقابلہ کیا اور کعبے کی حفاظت کی امام حسین کے بعد، یہ آخری دور کے ان عظیم اجلا صحابہ میں سے ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جب میں نے لوگوں کو رفع دین کرتے ہوئے دیکھا تو ان کو منع کیا اور فرمایا کہ نماز میں رفع دین نہ کرو، صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرو. تو حضرت گرامی یہ عمل شروع کا تھا، آخر کا نہ تھا. جیسی جیسی یہ بات لوگوں کو پہنچتی گئی کہ حضور نے چھوڑ دیا تھا آخری عمر میں، تو لوگ چھوڑتے چھوڑتے چلے گئے، اور جن تک یہ بات نہ پہنچی جس طرح کے وائل بن حجر تھے وہ کرتے چلے گئے. تو جنہوں نے کیا ان کے پاس بھی حدیث تھی، جنہوں نے نہیں کیا ان کے پاس بھی حدیث تھی. جن کو اصل مدعا پتا چل گیا وہ بھی حدیث پر عمل کر رہے تھے، جن کو اصل مدعا نہ پتا چل سکا وہ بھی حدیث پر عمل کر رہے تھے. تو اس میں کسی کی تنقید نہیں کی جائے گی، کسی کے خلاف نہیں بولا جائے گا. تو یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث پیش کی ہے، تو یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے. میں اس پر آخری بات عرض کر کے پھر اس تحقیق کو آگے تک کے لیے بڑھا دیتا ہوں. اکثر لوگ اس صحیح حدیث کے بارے میں کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے. اس پر دو جملے سماعت فرما لیجیے تاکہ درس پورا ہو جائے. اس حدیث کے پہلے راوی حدثنا حناد، ایک تو امام ترمذی ہیں، ان کی ثقات میں تو کوئی شک نہیں ہے، ان کے صحیح ہونے میں متقی ہونے میں کوئی شک نہیں. جن صحیح حدیث لے رہے وہ حناد ہیں. حناد کون شخص ہیں؟ علامہ ابن حجر اسقلانی تہذیب و تہذیب جو راویوں کو پرکھتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کا اصل نام حناد بن یسر بن مصعب بن ابی بکر بشر ہے، اور کہتے ہیں انہوں نے جن لوگوں سے حدیث سنی حناد نے، اگر حدیث سننا اور سنانا ان دونوں میں راوی ٹھیک ثابت ہو جائے تو اس راوی کو صحیح کہتے ہیں. حدیث صحیح تو سنی لیکن غلط بیان کر دی تو اس راوی کو ضعیف کہتے ہیں. یا پھر انہوں نے پہلے ہی غلط لوگوں سے سنا تھا تو اس راوی کو صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں. تو یہ حدیث کے راوی کو پرکھنے کا معیار ہے کہ جس سے وہ سن رہا ہے اس کے استاد کو دیکھا جاتا ہے, جن کو سنا رہا ہے وہ دیکھا جاتا ہے. استاد سے جو سنا وہی الفاظ اگر آگے بڑھا دیے تو راوی صحیح ہے, اس کی روایت لی جائے گی. لیکن یہ جرا صحابی پر نہیں ہوگی, غیر صحابی کی بات کر رہا ہوں میں, ٹھیک ہے, کیونکہ سارے صحابی عادل ہیں. ہاں اس نے لیا, بیان تو کیا لیکن لیا غلط لوگوں سے تھا تو وہ راوی ضعیف ہو جائے گا, یا لیا صحیح لوگوں سے تھا بیان کرنے میں اس کا حافظہ گڑبڑ کر گیا, ایک حدیث کو دوسرے میں ملا دیا, دوسرے کو تیسری میں ملا دیا, غلط ملت کر دیا, تو اس غلط ملت کرنے کی وجہ سے راوی ضعیف ہو گیا. لیکن اس نے جو سنا صحیح بیان کیا, اس کے امام بھی, اس کے استاذ بھی نیک تھے, شاگرد جنہوں نے لیا وہ بھی نیک تھے, بیان کرنے کا انداز بھی نیکی کا تھا, تو اس راوی کو کہتے ہیں یہ راوی صحیح ہے. سمجھ گئے راوی ضعیف اور صحیح ہونے کا مطلب؟ اب چلے آئیں, حناد جو ہیں اس حدیث کے پہلے راوی ہیں, ان کا پورا نام ہے. اور یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب راوی کا کوئی نام ذکر کیا جائے اور وہ نام مشہور نہ ہو تو اس راوی کو بھی قبول نہیں کرتے, اس لیے کہ راوی کا نام اگر مشہور نہ ہو, غیر مشہور نام, مثال کے طور پر آپ کا نام عبداللہ ہے, آپ کا نام, مثال کے طور پر آپ کا نام محمد عمران ہے اور آپ اپنے آپ کو عبداللہ کہنا شروع کر دیں, تو عبداللہ سے تو آپ کو کوئی نہیں جانتا, عبداللہ سے تو آپ کو کوئی نہیں جانتا, تو اس سے آپ کی شخصیت مشکوک ہو جائے گی کہ آپ نے نام کیوں بدلا, پتا چلا کوئی گڑبڑ تھی اس نے نام بدلا ہے. تو اسی طرح راوی اگر اپنے مشہور نام کو ہٹا کر کوئی اور نام لے آتا ہے تو اس وقت بھی حدیث گویا کہ ضعیف ہو جاتی ہے, راوی ضعیف ہو جاتا ہے. اس لیے میں یہاں پر حناد کا پورا نام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ روایت کو کوئی مجہول نہ کہے, راوی کو غلط نہ کہے. حافظ ابن حجر اسقلانی نے ان کا پورا نام پیش کیا ہے, پتا چلا جس کا پورا نام موجود ہو وہ راوی معروف ہوتا ہے, مجہول نہیں ہوتا, غیر معروف نہیں ہوتا. حضرت حناد کا پورا نام ہے حناد بن یسر بن مصعب بن ابی بکر بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ جامع ترمذی کے پہلے راوی حناد ان کا نام ہے. انہوں نے کن سے سنا ہے, غور سنیے, آپ کے سننے کی برکت سے جو سن رہا ہے اس کو کئی فائدہ پہنچے گا, جو پوری دنیا میں جا رہا ہے. حضرت حناد کہتے ہیں انہوں نے کس سے سنا, ان کے استادوں میں عبد الرحمن بن زناد ہیں, ابو بکر بن عیاش جیسے عظیم تابعی ہیں, عبداللہ بن ادریس ہیں, ابو الاحوص ہیں, حفظ بن غیاث ہیں, یحییٰ زکریہ بن زیاد ہیں, عبداللہ بن مبارک جیسے امام ہیں اور فضل بن عیاض جیسے عظیم تابعی ہیں. تو ان سے انہوں نے حدیثیں سنی ہیں. اچھا سنائی کس کو ہے اور لی کس کو ہے؟ تو امام بخاری جیسے محدث نے اپنی کتاب خلق العباد کے اندر ان سے حدیث لی ہے. پتا چلا لینے والے امام بخاری اور یہ جن سے لے رہے ہیں ان میں اتنے بڑے امام, تو یہ راوی 100% صحیح ہے, یہ راوی. اور ان کے بارے میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں, امام احمد بھی تو محدث ہے, کسی نے پوچھا حناد کیسے ہیں, فرمایا ان کو لازم پکڑ لو ان کی ہر بات سچ ہوتی ہے. امام نسائی سے کسی نے پوچھا حناد کیسے ہیں, فرمایا وہ ثقہ اور درست راوی ہیں. امام ابن حبان سے کسی نے پوچھا تو امام ابن حبان نے ان کی توثیق کی اور ان کے سچے ہونے کو اپنی کتاب کتاب الثقات کے اندر درج کیا. ان تمام باتوں سے پتا چلا کہ حدیث کا پہلا راوی حناد بغیر کسی اختلاف کے صحیح ہے. ایک بات, دوسرے راوی اس کے ہیں حضرت وقع, حضرت وقع یہ امام شافعی کے استاد ہیں, امام شافعی کے, اور میں بڑے فخر سے کہوں یہ میرے امام اعظم کے شاگرد ہیں. یہ کہتے ہیں حنفی کیا ہوتا ہے, شافعی کیا ہوتا ہے, میں نے کہا دھوکا دیتے ہو, یہ حضرت امام وقع بخاری میں درجنوں نہیں بلکہ کئی حدیثیں ان سے ہیں, بلکہ بخاری مسلم کے اندر اکثر حدیثیں جب شروع ہوتی ہیں تو حدثنا وقع کہہ کر شروع ہوتی ہے. امام بخاری اپنے حدیث کی بنیاد بیج اصل ان کو قرار دیتے ہیں, اور جو راوی بخاری کے اندر آتا ہے اس کو ضعیف نہیں کہا جاتا. تو یہ حضرت وقع بخاری کے راوی ہیں اور بخاری کے راوی ہیں, اور ان کے حالات زندگی اگر آپ پڑھیں گے, میں آنے والے درس میں پیش کروں گا آپ کے سامنے, یہ وہ شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں لکھا گیا ہے یہ کٹر حنفی تھے. کون تھے؟ ان کے بارے میں لکھا گیا کہ ویفتا بھی قول ابی حنیفتا, جب ان کو کوئی سوال پوچھا جاتا تو یہ امام اعظم کے قول پر جواب دیا کرتے. میں کہتا ہوں ہم امام اعظم کے قول پر جواب دیں, ہمیں تم مشرک کہو کہ تم تقلید کرتے ہو. میں نے کہا حدیث کا امام حضرت امام وقع جو ہے وہ ہیں جو ہر فتویٰ امام اعظم کے قول پر دیا کرتے تھے. یہ کہتے ہیں حدیث نہیں بیان کرتے تم, قول بیان کرتے ہو. میں نے کہا وہ قول تمہارے جیسے منہ کا نہیں ہوتا ہے, وہ امام اعظم کا ہوتا ہے جو حدیث کا خلاصہ ہوتا ہے. حدیث کا اگر قول نہ مانے جائیں, میں یہ پوچھتا ہوں یہ بابی تم نے یہ کہاں سے سیکھا, یہ حدیث صحیح ہوتی ہے غلط ہوتی ہے, راوی ایسا ہوتا ہے, یہ کہاں سے کہا, اماموں نے لکھا ہے. تو میں نے کہا اماموں کا قول تو تمہارے نزدیک حجت ہی نہیں ہے, تو تم کوئی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو, دو ٹانگ پر مجھے نہیں سمجھ میں آتا. تم پہلے اپنے مذہب کا اصول تو بتاؤ کہ تم امام کو کہاں تک مانتے ہو کہاں تک نہیں مانتے ہو. کبھی تو بالکل بالکل اپنے گویا کہ مذہب کو موڑ دیتے ہو, کبھی کہتے نہیں نہیں حدیث صحیح ہے. ہم نے کہا کہاں لکھا ہے, حضور نے فرمایا ہے حدیث صحیح ہے. کہا نہیں یہ تو اماموں نے لکھا ہے کہ حدیث کے راوی صحیح ہے. تو میں نے کہا تم تو کہتے امام غیر معصوم ہوتا ہے اور غیر معصوم کے قول کو نہیں لیا جاتا. ایک شیعہ ہے وہ اپنی بنیاد سب معصوموں پر رکھتا ہے اور یہ اس لیے چھوڑ دیتا ہے کہ یہ غیر معصوم ہے. تو یہ دوسرے نظریے سے بھی شیعہ کا بھائی ہے, اس لیے کہ شیعہ اس کی بات لے گا جس کو پہلے معصوم ثابت کرے گا. اور یہ کہہ رہا ہم اس کی بات نہیں سنتے یہ غیر معصوم ہے. میں نے کہا آپ کے ابا کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہنے کا جی 1965 میں ہوا تھا. میں نے کہا نکاح نامہ دے سکتا ہوں؟ تو کہنے کا اس وقت نکاح نامہ نہیں ایجاد ہوا تھا, وہ بعد میں ایجاد ہوا. ایسے ہی نہیں نکاح نامہ بعد میں ایجاد ہوا. تو میں نے کہا آپ کو کسی نے کہا یہ آپ کا ابا ہے؟ کہنے کا یہ کسی بات ہو گئی. میں نے کہا نہیں نہیں کوئی قرآن میں آیا ہے تیرا ابا ہے, حدیث میں آیا ہے؟ کہنے کا نہیں میری اماں کہتی ہے. تو میں نے کہا تیری اماں معصوم ہے غیر معصوم ہے؟ کہنے کا غیر معصوم ہے. میں نے کہا اس کا قول حجت ہے تیرے نزدیک؟ ماں کا قول حجت ہے, چچا کا قول حجت. بولے نکاح میں لوگ بیٹھے ہوئے تو وہ بھی کہہ رہے تھے یہ تیرا ابا ہے. میں نے کہا اپنے باپ کو ثابت کرنے کے لیے قول حجت ہو جاتا ہے اور قول شرک نہیں ہوتا. غیر معصوم کا تصور تجھے نہیں آتا اور جہاں ہماری باتیں آتی تو رخنے ڈالتا ہے. یہ تو اماموں کے قول ہے بھائی, قول پر تھوڑی دین بنتا ہے. جب قول پر تیرا باپ ثابت ہو سکتا ہے تو قول پر یہ بات بھی ثابت ہو سکتی ہے. تو میرے بھائیوں قول مطلقاً حرام نہیں ہوتا, قول کے لیے ذات دیکھی جاتی ہے, قول کی تحقیق ہوتی ہے. سکات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جیسا محدث اگر کسی حدیث کو لے تو کیا انہوں نے جھوٹ بولا ہوگا؟ معاذ اللہ تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسی شخصیت یا امام شافعی جیسے عظیم بزرگ, امام احمد جیسے عظیم بزرگ جنہوں نے اس مسئلے میں رخصت رکھا, کیا ان کو یہ بات نہ پہنچی ہوگی؟ بلکہ سارے امام, میں تقریر کو یہاں ختم کرتا ہوں, آگے رواق کو پھر آگے پیش کروں گا. سارے امام, امام شافعی سے کسی نے پوچھا امام ابو حنیفہ کیسے ہیں؟ فرمایا مجھ سے پوچھتے ہو کیسے؟ فرمایا ہم تو دوائی بیچنے والے ہیں, ہم تو پنساری کی دکان والے ہیں جو دوائی بیچتے ہیں, امام اعظم دوائی بناتے ہیں. سبحان اللہ, یہ شان ہے میرے امام کی. امام شافعی کہتے ہیں کہ ہم تو پنساری ہیں, ہم تو دوائی بیچنے والے ہیں, بنا کر تو ابو حنیفہ دیتے ہیں. یہ مقام امام اعظم ابو حنیفہ. امام مالک سے پوچھا گیا آپ امام اعظم کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ سب سے قریب امام مالک رہے. امام شافعی تو امام شافعی نے تو دیکھا نہیں امام صاحب کو, اس لیے کہ امام اعظم کا انتقال 150 ہجری میں ہوا اور اسی وہی سال تھا امام شافعی پیدا ہوئے. امام شافعی پیدا ہوئے, امام شافعی نے امام کو نہیں دیکھا لیکن وہ بڑے عاشق تھے میرے امام. جب ان کی قبر پر جاتے تھے تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے اور خود کہتے انی, یہ فتاوی شامی میں, انی لا تبرک بی قبری ابی حنیفہ, مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو میں امام اعظم کی قبر سے برکتیں حاصل کرتا ہوں. اب جو یہ کہے کہ بزرگوں کی مزار پر جا کر برکت والا عقیدہ کفر ہے, تو میں نے کہا تو کافر ہو سکتا ہے, امام شافعی نہیں ہو سکتے. امام شافعی نہیں ہو سکتے اور ہم بھی نہیں ہو سکتے, اس لیے کہ ہم امام شافعی سے عقیدہ لے رہے ہیں. یہ بات تو اچھی طرح سے سمجھ لیں. اور فرماتے ہیں انی لا تبرک بی قبری ابی حنیفہ. لوگ کہتے ہیں آج کا تو بعض حنفی بھی فراڈی بن گئے, دیوبندی علماء کہتے ہیں قبروں پر نہ جاؤ کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا فتاوی شامی کا مقدمہ پڑھ لو, تم مفتی بنتے ہو, اس کا پہلا مقدمہ آپ پڑھیں. علامہ شامی نے جتنے حنفی ولی گزرے ہیں نا ان کا تذکرہ کیا. حضرت سیدنا معروف کرخی کا نام سنا ہے؟ یہ حنفی تھے. اب غیر مقلد کہے جو حنفی ہو وہ کافر ہوتا ہے, تو جب اتنے بڑے بڑے اولیاء حنفی ہو پتا چلا یہ غلط ہے حنفی درست ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری حنفی ہیں, بابا فرید حنفی ہیں, داتا صاحب گویا کہ اسی فقہ کی تقلید کرنے والے ہیں. داتا صاحب تو اتنے کٹر حنفی ہیں, فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مسجد حرام میں ہوں اور رسول اللہ کی گود میں ایک شخص ہے. سرکار کبھی اس کے رخسار کو چومتے ہیں, کبھی اس کی پیشانی کو چومتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے سرکار سے پوچھا, داتا علی حجمیری کہتے ہیں, میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کی پیشانی کو آپ چومتے ہیں؟ سبحان اللہ, کہتے ہیں اے علی حجمیری تو نے نہیں پہچانا, یہ تیرے امام ابو حنیفہ ہے. یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی شان ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ جس سے رسول اللہ جن کی پیشانی کو چوم رہے ہوں اور جن کے ہاتھوں کو چوم رہے ہوں اور پھر کہا جا رہا ہے حضور یہ کون ہے, فرمائیے تمہارے امام امام اعظم ابو حنیفہ ہے. تو اب اندازہ لگائیے کہ امام اعظم کی قدر و منزلت اور شان یہ ہے. امام مالک سے کسی نے پوچھا آپ نے امام اعظم کو دیکھا؟ فرمایا ہاں. کہا ان کو کیسے پایا؟ کہا تم جیسے بے علم کو کیا بتاؤں کیسے پایا. کہا یہ سمجھ لو میں ان کا استدلال تمہیں بتاتا ہوں. کہا یہ سامنے ستون کس کا ہے؟ کہ مٹی کا ہے. کہ یہ سونے کا بن سکتا ہے؟ کہ نہیں. کہ امام کی علم کو تو کیا بتاؤں تم جیسے کے سامنے. مثال دیتا ہوں کہ امام اگر اس ستون کو سونے کا ثابت کرنے پر آئے تو اس مٹی کو سونا منوا کر رکھے. فرمایا یہ امام کا علم تھا. کہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہا امام اعظم اور کہا ابن تیمیہ جیسا پلیت, کہا ابن قیم جیسا پلیت, کہا ابن عبد الوہاب جیسا پلیت, ان کو کون مانے گا؟ کہ ان کو مان کر بندہ غیر مقلد بنے. امام اعظم جیسی شخصیت کو کیوں نہ لیا جائے؟ تو حضرت گرامی حضرت امام وقیع کا نام میں نے یہاں پر آپ کے سامنے پیش کیا کہ حضرت امام وقیع رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو امام شافعی کے استاذ بھی ہیں. یہ ایک دفعہ امام شافعی نے ان سے پوچھا تھا کہ حضور جو بات یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں یاد کیسے رہے گی؟ وہ شعر تو مجھے یاد نہیں, انشاءاللہ آنے والے درس میں لکھ کر لاؤں گا تو بتاؤں گا. انہوں نے فرمایا کہ دیکھ بیٹا علم نور ہے, علم جو ہے وہ نور ہے اور نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا. فرمایا علم دین پڑھنا ہے تو گناہ کو چھوڑ دے, علم دین پڑھنا ہے تو گناہ کو چھوڑ دے. فرمایا یہ نور ہے یہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا. یہ آپ نے امام شافعی کو نصیحت فرمائی ہے. امام وقیع بخاری میں درجنوں روایت ان سے ہیں اور یہ وہ امام وقیع ہیں جو امام ابو حنیفہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے. ان کے ساتھ کے اور امام ہیں حضرت یحییٰ ابن یحییٰ, بخاری میں درجنوں حدیث ان سے. آپ بخاری یوں ہی کھولیے اور میں کہتا ہوں چار پانچ سنت چھوڑنے کے بعد وہ امام آ جائیں گے. حضرت حدثنا یحییٰ ابن یحییٰ, یحییٰ ابن یحییٰ وہ امام ہیں اللہ اکبر جو کہتے ہیں کہ جب لوگ مجھ سے فتویٰ پوچھے تو میں امام اعظم کا قول بیان کرتا ہوں. تو یہ امام اعظم کے کٹر مرید اور کٹر شاگرد ہیں اور پکے حنفی ہیں اور امام بخاری ان سے حدیثیں لیتے ہیں. پتا چلا کہ حنفی بننا مشرک بننا نہیں ہے بلکہ ان اماموں کی اتباع کرنا ہے. اور یہی ابن یہ کون ہے پتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا نا, حافظ ابن حجر السلامی لکھتے ہیں کہ یہ ایسے ولی کامل تھے, اس وقت ٹیلی فون میسج تو نہ تھا, جیسے نثار ہوا پورے دنیا کے محدثین کو پتا چل گیا کہ انتقال ہو گیا ہے. اب لوگ آ رہے ہیں آ رہے ہیں آ رہے ہیں, اتنا بڑا مجمع ہو گیا. حافظ ابن حجر السلامی کہتے ہیں کہ ہزاروں محدثین, عوام نہیں, عوام تو بعد میں ہیں, عوام تو بہت پیچھے ہیں, محدثین علماء حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کے خود ہزاروں شاگرد ہیں اور یہ امام اعظم کے مقلد ہیں. میرے امام کی برتری دیکھو, امام بخاری کو بھی میرے امام کے جوتے اٹھانے پڑتے ہیں, اس لیے کہ امام بخاری میرے امام کے سامنے بہت چھوٹے ہیں, اس لیے کہ میرے امام امام بخاری کے دادا استاذ ہیں. کیونکہ دیکھیں نا امام بخاری حضرت یحییٰ سے حدیث لے رہے ہیں نا, لے رہے ہیں نا حدثنا یحییٰ, یحییٰ نے حدیث کس سے لی؟ امام اعظم سے. یحییٰ نے حدیث کس سے لی؟ امام اعظم سے لی. اور ساری حدیثیں وہ خود کہتے ہیں کہ میں امام اعظم کے قول پر فتویٰ دیتا ہوں. امام صاحب کا تو مرتبہ رہنے دیجیے آپ کتنا بلند ہے, ان کے شاگرد حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کہ جو کٹر حنفی قول ابو حنیفہ پر فتویٰ دیتے ہیں. جب ان کا انتقال ہوا, حافظ ابن حجر اسقلانی جلد نمبر 11 تہذیب التہذیب کے اندر لکھتے ہیں حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کے ترجمے اور سیرت میں, کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا ہزاروں محدثین جنازے میں آئے. ایک محدث تھے ان کو بڑی سخت پریشانی تھی, بڑی سخت تکلیف تھی اور بہت بڑی کوئی پریشانی مصیبت ان پر آئی. انہوں نے جنازہ پڑھا اور رات کو سو گئے, سرکار خواب میں آئے. یہ میں نے نہیں لکھا, یہ امام احمد رضا فاضل بریلوی نے نہیں لکھا, یہ لکھنے والے حضرت ابن حجر اسقلانی ہیں جن کو آٹھویں صدی کا مجدد کہا گیا. جو جس راوی کو کہیں ٹھیک تو امت کہتی ٹھیک, جو کہے راوی غلط تو امت کہتی غلط. اتنے بنیاد اور اتنے معتمد اور اتنے راسخین فی العلم میں سے ہے اور امت کا ان پر اتنا بھروسہ ہے. آج سعودی عرب کے علماء کہتے ہیں قبروں پر جانے والے قبوری ہوتے ہیں. میں نے وہاں پر بھی حرم میں کو کہا, میں نے کہا یحییٰ ابن یحییٰ کے بارے میں بھی حضرت اسقلانی لکھا, آخری کا کہا ہم نہیں مانتے. میں نے کہا یہ تمہارا دھوکہ ہے, یہ تمہارا فراڈ ہے, نہیں مانتے. میں نے کہا بچہ اگر ہمت ہے تو دلیل لا, ورنہ بتا کہ یحییٰ ابن یحییٰ کی بات کیوں نہیں مانتے. اگر یحییٰ ابن یحییٰ کی بات اور حافظ ابن حجر اسقلانی ان کے بارے میں قبر کا عقیدہ رکھے ہم ثابت کر سکتے ہیں. صرف یہ کہہ دینا میں ان کو نہیں مانتا. میں نے کہا یہ تمہارا ڈر اور فراڈ ہے, دلیل نہیں ہے. دلیل اگر تم اہل حدیث ہو, تم کہتے ہم سعودی عرب کے نجدی علماء ہیں, تو لاؤ اس کے مقابلے میں کوئی دلیل. روایت سنیے جو میں نے پیش کی, یحییٰ ابن یحییٰ کہ جنازے میں جب وہ محدث شریک ہوئے رسول اللہ خواب میں آئے, اس سے کہنے لگے تجھے پریشانی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ. فرما گھبراتا کیوں ہے؟ جنازہ پڑھ لیا یحییٰ ابن یحییٰ کا؟ آپ کی زبان بند نہیں ہونی چاہیے. کہا پڑھ لیا؟ کہاں؟ فرما سر الا قبر یحییٰ ابن یحییٰ, یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لوگ کہتے خواب حجت نہیں, میں نے کہا ابن حجر تو حجت ہے. کہتے خواب اجت نہیں. میں نے کہا محدث تو اجت ہے. کہتے خواب اجت نہیں. میں نے کہا آج تک امت قبول کر رہی ہے تو اجت ہے. میں نے کہا خواب وہ اجت نہیں جس کو رد کر دیا جائے, جس کو وقت کے ائمہ محدثین علماء اولیاء لے لے وہ صداقت کی دلیل ہوتی ہے. سرکار نے فرمایا سر الی قبر یحییٰ ابن یحییٰ, اٹھ یہاں سے اور جا یحییٰ ابن یحییٰ قبر پر. کہا حضور پھر میں کیا کروں؟ فرمایا سل وہاں تو سوال کر اللہ سے. کہتے ہیں صبح ہوئی میں نے ایک لمحہ دیر نہیں کی, حوالہ میں نے پیش کیا ہے کسی میں دم ہے ایک حوالہ کسی محدث کا پیش کر دے جس نے قبر پر جانے والوں کو مشرک کہا ہو. ہم کو تم کہتے ہو کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے, ہم کو کہتے ہو ابن تیمیہ کو میں نہیں مانتا, ابن قیم کو میں نہیں مانتا, ابن عبد الوہاب نجدی کو میں نہیں مانتا, ناصر الدین البانی کو نہیں مانتا. ہاں دم تم میں ہے تو ان محدثین کا حوالہ لے کر آؤ جس کو ساری امت مانتی ہو. لیکن وہ سارے وابی نہیں, کتر سنی گزرے ہیں, مزاروں کے عاشق گزرے ہیں. حضرت یحییٰ ابن یحییٰ کے جنازے میں شریک محدث صبح اٹھتے ہیں, کہتے فوراً میں دربار رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں قبر حضرت یحییٰ ابن یحییٰ پر پہنچا, حضور کے فرمان کے تحت میں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی. کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ابھی میں نے ہاتھ اپنے چہرے سے نہیں لگائے تھے, کسی نے آ کر مجھے کہا تیرا کام ہو گیا. میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میرے دوستوں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں دین کو بدلتے ہو؟ اہل سنت کو بدعتی کہتے ہو, بدعتی تو تم ہو, تم نے دین بدلا ہے. قبروں پر جانا اور عقیدہ رکھنا تم نے دین بدلا ہے. میں حوالہ پیش کر رہا تھا علامہ شامی کا, معروف کرخی کا نام سنا رضی اللہ تعالیٰ, بڑے عظیم ولی ہے, بغداد معلہ میں ان کا مزار ہے. سبحان اللہ, یہ اتنے بڑے ولی ہیں. حضرت محمود آلوسی کہتے ہیں اپنے انتقال کے وقت, کہتے ہیں مجھے حضرت معروف کرخی کے قدموں میں دفن کرنا. محمود آلوسی آپ ان کو کبھی پڑھیں, تفسیر کے بادشاہ ہیں. میں ان کا بڑا عاشق ہوں. میں جب بغداد میں رہا میں ان کی قبر کو اکثر ڈھونڈتا تھا, قبر مجھے ملتی نہیں تھی, لیکن مجھے ان کی وصیت یاد آئی کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے معروف کرخی کی قبروں میں دفن, گویا کہ بالکل قدموں میں دفن کرنا. آج ہم مرنے سے پہلے اپنی قبر میں سنگ مرمر مختص کر لیتے ہیں, گنبد کو مختص کر لیتے ہیں, چادر مختص کر لیتے ہیں, اپنے نام کے نذرانے سب کر لیتے ہیں, لیکن وہ ہوتے ہیں کہ جو بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, جو خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو جائے گا. اتنا بڑا محدث, کہتے ہیں نہیں میری کوئی قبر وغیرہ نہ بنائی جائے, مجھے حضرت معروف کر کے قدموں میں دفن کیا جائے. یہ وصیت مجھے یاد آئی. اللہ ہمیں پھر بغداد لے جائے اور امریکہ کو ذلیل و خوار فرمائے اور عراق میں پھر اہل سنت کا غلبہ ہو جائے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ کا مزار تین منزلہ ہے, کیونکہ اصل کیونکہ قبریں گری ہوئی ہیں. تو صدام حسین ایک نیک شخص تھا, اس نے آپ کی قبر بنائی کہ جناب وہ قبروں کے بیچ میں پرندے کی طرح پاؤں اٹھائے گئے اور اصل قبر نیچے, اوپر ایک تعویذ, اوپر ایک تعویذ, پروں کے اندر مسجد بنائی ہے. ہم سب سے نیچے جگہ پر گئے تو میں قبروں کو ڈھونڈتا رہا. ایک قبر جو ٹوٹی پھوٹی تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک فٹ سے بھی کم کی لکڑی کی ٹوٹی ہوئی تختی لگی ہوئی تھی, کسی اور قبر پہ تختی نہیں تھی. میں جب قریب گیا غور سے جب میں نے دیکھا تو بجھے بجھے الفاظ میں لکھا تھا محمود آلوسی. سبحان, لکھا تھا محمود آلوسی. سبحان اللہ. میں نے کہا عاشق ہو تو پھر ایسا ہو جو سیدنا معروف کرخی کے قدموں میں آرام کر رہا ہے. علامہ شامی جو بندی علماء کہتے ہیں قبروں پر نہ جاؤ, میں نے کہا تم بھی وابی ہو چکے اور یقیناً تم عمل میں حنفی ہو, عقیدے میں وابی ہو, عقیدے میں وابی ہو. اس لیے کہ علامہ شامی علیہ رحمت لکھتے ہیں کہ معروف کرخی, کیونکہ آپ نے حنفی فقہا کا ذکر کیا, محدثین کا ذکر کیا, اس میں امام معروف کرخی کا ذکر, کہتے ہیں معروف کرخی عراق کے وہ بزرگ ہیں کہ جس کے گھر بیٹا پیدا نہ ہوتا یا بارش نہ ہوتی. تو خود علامہ شامی لکھتے ہیں صوفی محمد قاضی لا رہا ہے. میں نے کہا شامی پڑھ کر قاضی لائے گا صوفی محمد؟ تو تجھے شرم آنی چاہیے اور تیری شکل پر لانت ہو کہ تُو نے پیر بابا کے مزار پر تالا ڈالا ہے. اس لیے کہ جو قاضی ہوتے ہیں وہ مزاروں کی تعظیم کرنے والے ہوتے ہیں, تیری جیسی گھٹیا شکل رکھ کر مزاروں پر تالا ڈالنے والے نہیں ہوتے. حضرات گرامی, علامہ شامی فقہ حنفی کے سب سے مضبوط قاضی القضاء ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ جب بیٹا پیدا نہ ہو اور گویا کہ بارش نہ ہو تو عراق کے علماء صوفیہ عوام سیدنا معروف کرخی کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں. اور آپ کی قبر پر جس کی اولاد نہ ہو وہ دعا دے تو اسی سال اولاد ہوتی, جس کے گھر بیٹا نہ ہو تو بیٹا ہوتا, بارش کے لیے دعا کرتے تو بارش ہو جاتی. میں کہتا ہوں کہ حنفیوں کا مسلم قاضی القضاء آج ہمارا یوسف رضا گیلانی انفرادی یہ جتنے سب ان ڈنڈوں سے ڈر کر کہتے ہیں قاضی القضاء لائیں گے. لائیں گے بھی کون؟ وہ این پی والے جو ولی خان کے ماننے والے, خان عبدالغفار خان کے ماننے والے, جو خود ملحد اور بے دین تھا, خود اس کا کوئی نظر نہیں, وہ خود اسلام کے قائل نہیں تھا, ولی خان خود کمیونسٹ تھا. یہ نعرے قاضی القضاء, اور قاضی کی تصدیق کرے گا صوفی محمد, لائے کمیونسٹ قاضی بنا کر اور اس کی تصدیق کرے یہ خارجی, وہ قاضی جب فتویٰ دے گا تو اسلام کو زبانی کرے گا. یعنی قاضی کو لانے والے کمیونسٹ جماعت, ایم پی کمیونسٹ جماعت. میں بھی پشتون ہوں لیکن ہمارا تعلق عقیدے سے ہے, ہم لسانیت کو نہیں دیکھتے, ہم عقیدے کو دیکھتے ہیں. وہ کمیونسٹ زبان, کمیونسٹ زبان یعنی کمیونسٹ زبان کا جس کا کوئی مذہب نہیں وہ قاضی متعین کرے گا. واہ واہ, وہ کیا کرے گا؟ قاضی متعین کرے گا. اور اس قاضی کو پرکھے گا کون؟ خود ٹی وی پر آیا ہے کہ طالبان میں کوئی بھی عالم نہیں ہے, کوئی عالم نہیں ہے, سب جاہل ہے صوفی محمد سمیت. اس لیے وہ بار بار جو اپنے بیانات بدلتا ہے نا, کبھی کہتا ہے آئین کو نہیں مانیں گے, پھر کہتا بالکل مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے, بالکل مانیں گے. وہ کہنے کا جی سپریم کورٹ میں یہ, تو میں نے کہا کہ وہ پھر کہنے کا جی جناب جی کہ ہم تو سپریم کورٹ کو بھی مانیں گے, کیوں نہیں مانیں گے, سب کو مانیں گے. اب میں نے کہا جاہل, کوئی قرآن پڑھ, کوئی حدیث پڑھ, کوئی غیر شرعی فتوا لگانا, کسی نے کہا اور وہاں پر کہا گیا کہ ابے ابھی تو تیرے کو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے, ابھی تو نے شرک کی فکری شروع کر دی. ہم نے کہا یہی تو وہابیوں کا طریقہ کہ اپنے سوا کسی کو مسلمان نہ سمجھو, اپنے سوا کسی فکر کا احترام نہ کرو. حضرت گرامی یہ وہ کرے گا, لیکن مسلمانوں کا مسلمہ قاضی القضاء جس کو آج تک دنیا نے قاضی القضاء کہا ہے, علامہ شامی علیہ رحمت, جن کی کتاب سے فقہ لیا گیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ حضرت سیدنا معروف کرخی کے مزار پر جا کر لوگ دعائیں کرتے تھے, اللہ ان کو دعاؤں سے نوازتا تھا, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا تھا, اور ان کی دعاؤں کی تمناؤں سے انہیں نواز دیا جاتا تھا, معاملات عطا کر دیے جاتے تھے. اس حدیث کی میں نے صرف ایک سند نقل کی ہے اور صرف دو راویوں پر بحث کی ہے, حدثنا حناد وکیح. انشاءاللہ آنے والے درس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, لیکن درس کو ختم کرتے حوالہ پیش کر دوں تاکہ کوئی بات نہ رہ جائے. یہ میرے سامنے مشکات شریف ہے. کیا ہے؟ اس کی تخریج کی ہے سعودی عرب کے سب سے بڑے مفتی, سعودی عرب کے تو نہیں ہے لیکن نجدی علماء اس کو سب سے زیادہ مانتے, ناصر الدین البانی. ناصر الدین البانی یہ غیر مقلدیوں کے سب سے بڑے امام ہیں, اور اس دور کا ان کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے. اس کا نام آ جاتا تو یہ سب رکاتے ہیں, قولا قولا البانی, قولا شیخنا, قولا شیخنا. تو یہ شیخنا جو ہے یہ یہاں پر کیا شیخی بیان کرتے ہیں, ذرا غور سنیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود کے حدیث مشکات میں آئی, ان القم قال لنا ابن مسعود الا اصلي بكم صلاه رسول الله فصلى فلم يرفع يديه الا اول مره. تو یہ حدیث نقل کرنے کے بعد اس کے نیچے حاشیہ ہے پورا ناصر الدین البانی کا. یہ ناصر الدین البانی ہے. ناصر الدین البانی غیر مقلد, حوالہ سننا پڑے گا, یہ کسی بھابھی سے ماری نہیں, اپنے جیب سے پیسہ خریدا ہے. کتاب ہم نے خود خریدی ہے, اس لیے خریدی ہے کہ ڈنکے کی چوٹ پر بتا سکے کہ جناب حق وہ ہے, الحق کو ماں شہیدت بھی لادا, حق تو وہ ہے جس کی گواہی دشمن بھی دے. میں آگے تحقیق تو پیش کروں گا لیکن پوری حدیث کو سن لیجیے. یہ حدیث کو امام ترمذی نے تو حسن کہا لیکن البانی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قل تو میں نے یہ کہا, وخالف ترمذی, ترمذی نے اس کی مخالفت کی ہے, فقال حدیث حسن, اور اس کو حدیث حسن کہا ہے. یہ باویوں کا امام کہتا ہے, ترمذی نے اس کو حدیث حسن کہا ہے, والحق انه حدیث صحیح ہن, بلکہ حق یہ حدیث حسن نہیں بلکہ صحیح ہے. میں نے کہا باویوں یہ تو پانچ میں تمہارا مفتی آگے جا رہا ہے, امام ترمذی سے زیادہ دعویٰ کرتا. کہتا ہے امام ترمذی نے حدیث حسن کا درجہ دوسرا ہے اور حدیث صحیح کا درجہ پہلا ہے. وہ کہتا ہے امام ترمذی نے ٹھیک نہیں کہا کہ اس کو حسن کہا, کہتا والحق تو حق اور صحیح یہی ہے کہ انہو حدیث حسنن, یہ حدیث حسن ہے, وہ اسناد صحیح ہن علی شرط مسلم, یہ حدیث کی سند صحیح ہے اور امام مسلم کی شرط کے مطابق ہے. اب کس میں دم ہے جو عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو صحیح ثابت کرے گا؟ میں انشاءاللہ اپنی تحقیق بھی پیش کروں گا, یہ تو الزامی طور پر ان کے گھر کے خصم کا حوالہ پیش کر دیا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. ناصر الدین البانی کے تحت تو اس نے کہا یہ حدیث حسن نہیں صحیح ہے, اور اس کی ایک حال میں نئی کتاب آئی. میں نے اس مسئلے میں کیونکہ ہمارے بہت جید عالم ہیں مناظر اسلام علامہ مفتی عبد المجید سعیدی صاحب کے بلاد احمد برکاتہ اللہ علیہ, اس درس کے دوران میں کیونکہ ان کی بڑی گہری نظر ہے حدیث کے اندر اور یقین ہمارے استاذوں میں سے ہیں, میں نے اس مسئلے میں کئی جگہ ان کو ٹیلی فون کر کے ان سے رائے لی اور اس مسئلے کی تفہیم سمجھنے کے لیے تاکہ خود بھی سمجھے پھر آپ کو آگے سمجھائیں تاکہ ایک دیانت کے ساتھ سارا حق ادا ہو جائے. تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ابھی میں نے گویا کہ مصر سے کتاب منگائی ہے اس کی تعلیقات پر ہے, کیونکہ یہ تو مختصر حاشیہ ہے نا, اس پر جس میں اس نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور مسلم کی شرط پر ہے. مفتی صاحب فرمانے لگے کہ رحیم یار خان میں میرے پاس موجود ہے وہ کتاب جس میں اس نے کئی صفحے پر اس حدیث پر بحث کی ہے اور اس حدیث پر جتنے اعتراضات کیے گئے تھے سب کا جواب دیا اور کہا وہ جاہل ہے جو اس حدیث پر اعتراض کرے گا. میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ کراچی کبھی تشریف لائے تو اس حدیث کی فوٹو اسٹیٹ کر کے لائے, لیکن کتاب کا نام میں نے لے لیا, انشاءاللہ وہ کتاب میں بھی خریدوں گا اپنی لائبریری کے لیے. یہ اس وجہ سے تاکہ آپ کو بتا دیا جائے کہ جو بات سچ ہے وہ ڈنکی کی چوٹ پر کی جائے. خدا رہا اپنے مسلک سے وابستہ رہیں, اپنی ملت سے وابستہ رہیں, اپنے عقیدے سے وابستہ رہیں. اس کے بعد والی نشست آخری نشست ہوگی ان دلائل کے حوالے سے اور اہل سنت کی حدیث کے حوالے سے اور وہابی جن بنیادی حدیث کو پیش کرتا ہے اس حوالے سے. پھر اس کے بعد ہم درس سیرت کی طرف, یہ بھی درس سیرت ہی ہے کیونکہ اس سے ہم نے شاخ نکال کر یہاں پر یہ بحث پیش کی ہے اس حوالے سے کہ ہم رہے نہ رہے ایک مسودہ تیار ہو جائے. ہمارا کوئی دوست طالب نوجوان دوست وہ چاہے کہ رفع یدین پر دیکھا, یقیناً ہم نے کوئی اپنی گھر کی تحقیق نہیں کی ہے, یہ سارا ثواب ان علماء اہل سنت کی طرف جاتا ہے کہ جنہوں نے اپنی کتابوں میں اس کی تحقیق کی ہے اور اپنی کتابوں کے اندر اس کو لکھا ہے. میری مراد محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمت جن کی کشف الرین علی مسئلۃ رفع الیدین, نام سنا ہے محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمت کا, ٹھٹا شریف میں ان کا مزار ہے. لوگ کہتے ہیں بہت بڑے پیر تھے, میں نے کہا یہ پیر اس لیے بڑے تھے کہ ان جیسا عالم بھی کوئی نہیں تھا. حضور صحیح میں ٹھٹا جاؤ تو ان کے مزار پر حاضری دیا کرو, وہاں سے علم کی خیرات ملتی ہے. محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمت کی کتاب کشف الرین فی مسئلۃ رفع الیدین وہ ہم نے اپنے گویا کے سامنے رکھی. مفتی عبد المجید سعیدی صاحب قبلہ کی کتاب کو ہم نے سامنے رکھا, علامہ کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو اپنے سامنے رکھا, علامہ نیلوی علیہ رحمت کے تعلیقات اعلیٰ کتاب السنن کو ہم نے اپنے سامنے رکھا, غلام مصطفیٰ نوری شیخ الحدیث صاحبال فیصل آباد دامت القاتم عالیہ ان کی کتاب کو ہم نے سامنے رکھا. ان تمام بزرگوں کی کتاب اور ان کی مشاورت کو اپنے سامنے رکھ کر ہم نے یہ خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ ان علماء کاملین کو درجہ عظیم عطا فرمائے, اور جو انہوں نے کہا پھر ہم نے اپنی طرف سے اس کی تحقیق کی, اصل حوالوں کی طرف مراجعت کی اور رات دن لگا کر ان کتابوں سے حوالوں کو نکالا, اپنے حوالوں سے دیکھا کہ کہیں کتابت کی غلطی تو نہیں, کہیں کسی سے تسامو اور سہو تو نہیں ہوا. لیکن الحمدللہ ان علماء اہل سنت کو سلام ہو, انہوں نے جو لکھا لفظ و لفظ سچ لکھا, وہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے جو تحریر کیا گیا. دعا کیجیے اللہ رب العالمین ہمیں ان مسلک اہل سنت و پابند فرمائے. میرے دوستو آخر میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں, یہ بات تو صرف اس لیے کی گئی آپ کے سامنے کہ آپ کسی نظریے میں اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں اور دلائل کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جس طرح آپ اعمال پر اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کوشاں ہے, اسی طرح اعتقادی گفتگو کو بھی بڑے منہمک ہو کر عشق اور محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کا بھی عقیدہ مضبوط ہو اور آپ دوسروں کے عقیدے کی بھی گویا کہ اصلاح کر سکیں. یہ مقصد جو تھا یہاں کا, اس دور کے سب سے بڑے پروپگنڈے اور مسلمانوں کے اکثری گروہ کی دل آزاری کے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے, ان بدبختوں کا اصل منہ آپ کے سامنے واضح کرنا تھا, اس لیے یہ بات میں نے آپ کے سامنے گویا کہ یہاں پر پیش کی ہے. اور آخری میں انشاءاللہ اس حوالے سے میں آنے والے اتوار زندگی رہی تو پیش کروں گا, لیکن آپ سے یہ کہوں گا کہ اگر آپ ذوق رکھتے ہیں تو گھر جانے کے بعد ہماری ویب سائٹ noornabi.net کو دوبارہ سرچ کریں اور سابقہ بیانات کو دوبارہ سنیں. اس میں آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو ہم پر آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا کہ وہ سوال آپ ہمیں بتائیں, ہم تحقیق کر کے اس کا جواب دیں. آپ سے کوئی وابی بھڑتا ہے اور غیر مخالف بھڑتا ہے اس تقریر کو سنیں. مجھے بھی حال میں فون آیا سولجر بازار سے کہ ایک بھابھی ہے وہ اس مسئلے میں بکواس کرتا ہے. میں نے کہا بھابھی کے باپ کے نوکر نہیں ہیں, ہم نے جو کہنا تھا ہم نے کہہ دیا, ویب سائٹ پر موجود ہے, یہ اس کا حوالہ ہے, اس کو پڑھ لے, اس میں جو بات غلط نظر آتی ہے لکھ کر ہمارے پاس آ جائے. تمہارے باپ کے نوکر تو نہیں کہ بار بار اٹھا کے ساری چیزیں دوبارہ شروع کرتے رہے, ہم نے اور بھی کام کرنا ہوتا ہے. بیانت کے ساتھ ایک کام ہم نے کر دیا, ہمت ہے, شوق ہے مسئلہ سمجھنے کا اور تمہیں شوق ہے ہمیں غلط ثابت کرنے کا, تو جو ہمارے پیٹ میں تھا سب ہم نے بول دیا ہے. اب تمہیں ہمت ہے تو آ کر اپنا منہ کالا کرنا چاہو تو کالا کر لو, یا ہم پر کوئی اعتراض کرنا چاہو تو اعتراض کر لو, وہ دیکھ لو. دعا کریں اللہ ہمیں بیانت کے ساتھ دین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مسلک کو سچے نظریے کے ساتھ توفیق عطا فرمائے. یہ آرام تو ہوتا رہتا ہے میرے دوستو, آرام ہوتا رہتا ہے. میرے دل میں خیال آیا ابھی رات کو جلسہ کر کے آؤ, پہلی رات بھی جلسے میں گزری ہے, تم سو گے نہیں. میں نے کہا یار دوپہر میں اتنے دور سے لوگ آئیں گے تو یہ تو آرام ہوتا رہے گا, جس رات رات میرا جلسہ نہیں ہے, انشاءاللہ میں عشاء پڑھ کے سو جاؤں گا, آرام کر لوں گا. لیکن جو وقت قربانی کے ہوتے ہیں اس وقت آرام نہیں کیا جاتا, آرام نہیں کیا جاتا. تو لہذا ایسے دروس کہیں پر بھی ہو, چاہے بڑے بڑے اجتماعات جو اہل سنت کے ہوتے ہیں تبلیغی اعتبار سے تحقیق کے اعتبار سے جہاں پر بھی ہوتے ہیں, وقت نکالا کریں پہنچا کریں. کہیں تو میں نے تو کھانا نہیں کھایا تھا, میں اس وقت بغیر کھائے پیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوا, آپ میں سے کئی لوگ ہیں جو بغیر ناشتے کے یہاں پر بیٹھے ہوئے. تو دین کے لیے جب آپ قربانی دیں گے تب وہ چیز آپ تک پہنچے گی. یہ میں کوئی قابلیت ظاہر کرنے کے لیے نہیں عرض کر رہا, یہ طریقہ بزرگوں نے لکھا ہے جس پر ہم کوشش کر رہے ہیں, چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. دین کے لیے جب آپ وقت دیں گے, اہمیت دیں گے, آپ کا کاروبار اگر عروج پر ہو تو آپ چائے بسکٹ بھی کھاتے کھانے کو چھوڑتے ہیں, بیٹے کو کہتے ہیں ارے چھوڑ لڑکے چھوڑ ابھی نہیں, ابھی دھندا کرنا, ابھی بعد میں بند کر کے کھائیں گے. تو جہاں جب ہمارا دھندا عروج پر ہوتا ہے تو ہم چائے بسکٹ پر ہی گزارا کرتے ہیں اور مال کی ہمیں اتنی تیزی ہوتی ہے. اچھی بات ہے, غلط بات نہیں, اچھی بات ہے, لیکن دین کا حق اس سے زیادہ. اور میں آپ کو دونوں ہاتھ اٹھا کر سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پر 4:20 تک ٹائم دیا. آج اتوار کا دن ہے, رات کو آپ کو تقریبات میں شامل ہونا ہوگا اور بچوں کے ساتھ چھٹی ہوتی ہے تو دوپہر میں بندہ بچوں کے ساتھ کھانا بھی کھاتا ہے. آپ نے اس کی قربانی دی ہے, اللہ آپ کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائے, بہترین اجر عطا فرمائے. ہمارے قافلے کے ساتھی بھی یہاں پر آئے ہیں, ان کی بھی قربانی دیکھیں ماشاءاللہ, اپنے گھروں کو چھوڑ کر اتنے دور سے سفر کیا ہے. یہ وہ دین کا جذبہ ہے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر قربانی دینے کا جذبہ. اللہ ان کا آنا بھی قبول فرمائے, ہماری گفتگو بھی اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور کہیں پر بھی درس ہو اس کی پابندی کریں, اس میں شمولیت حاصل کریں. میں نے آپ سے پوچھ پوچھ کر درس چلایا ہے کہ آپ نے ذوق ہے تو میں بیان کروں گا اور اس بات کو میں لوں گا. اس لیے کہ آپ سننا نہیں چاہتے تو پھر آپ کو بیان کرنا تو پھر غلط بات, پھر آپ کو تو وہی سنایا جائے جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہو تاکہ وہ چیز اپنے تسلسل کے ساتھ چلی. لیکن اتنے وقت تک آپ نے ڈھراز باندھی تو میں نے بھی کچھ محنت کی اور آپ نے بھی قربانی دی کہ آپ چل کر آئے, کہ آنے والی نشست بھی رفع دین پر رکھی جائے. آپ تمامی حضرات شرکت کرنے کی پوری کوشش کریں گے. اللہ رب العالمین ہمیں اخلاص کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کی اور دوسرے مسلمان تک اس بات کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کتنی دیر کے بعد ہم زندہ رہیں اور ہمارے ساتھ کیا ہو. ایک بات دل میں رکھ لو, آج کی یہ محفل جو عقیدے پر ہوئی, کئی محفلیں اٹینڈ کرتے ہیں, میں ان کی نفی نہیں کر رہا, لیکن جو موجودہ محفل ہے اس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آج کی جو محفل ہم نے دین کے عقائد حق کے حوالے سے کی ہے اور بزرگوں کی محبت اور حضور کی حدیث پاک کے صحیح ثابت ہونے پر کی ہے اور امام اعظم جیسے ولی کے دل کو خوش کرنے کے لیے, اور غوث اعظم جیسی شخصیت کے ہم نے مقام کو واضح کرنے کے لیے کی ہے, آج کی تاریخ جا کر ڈائری میں لکھنا. میں تو لکھ کر آیا تھا, خدا کی قسم میں تو لکھ کر آیا تھا اپنی ڈائری کے اندر. میں نے کہا زندگی نہ رہوں تو قیامت کے دن تحریریں پہنچتی ہیں تو یہ تحریر میری شفاعت کرے گی. تو آج آپ لکھیں کہ انشاءاللہ یہ محفل ہماری مغفرت کی دلیل ہے, کیونکہ ہمارا مقصد اس میں نہ ہماری انا تھی, نہ تحقیق تھا, نہ زور تھا, ہمارا مقصد صرف ان بزرگوں کی صحیح فرمان کو آگے پہنچانا تھا. اور قرآن کہتا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اپنے دلوں میں گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کر لیجئے اور بالکل با ادب ہو کر بیٹھ جائیے. گنبد خضرا کا پاکیزہ تصور کرتے ہوئے اپنی تمام التجائے استقامت کی دعائیں بارگاہ رسالت میں پیش کیجئے اور ایک ولی کامل کی زبان سے نکلے ہوئے وہ مبارک کلمات کے ذریعے سرکار کی خدمت میں درخواست اور استغاثہ پیش کرنے کی کوشش کیجئے. یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواك عند حلول حادث العمامي مولايا آمین. یا اللہ یہاں پر بیٹھنا سب کا قبول فرما, اتنا وقت دیا مولا کریم جو وقت انہوں نے اپنی ظاہری عافیت کے رکھا ہے اس میں برکت عطا فرما, علم میں عمل میں عمر میں کاروبار میں مال میں برکت عطا فرما, ایمان پر ثابت قدم رکھ, کل قیامت میں سرکار کی شفاعت نصیب فرما. ان کے تمام کے بچوں کو صحت کاملہ عاجلہ, علم نافع کامل, استقامت مرحمت فرما. مولا کریم اپنے بچوں کی خوشیوں سے ان کے کلیجوں کو ٹھنڈا فرما. بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و علی آلہ
وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. لا اله الا الله محمد.